على سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. درس 639، ایک ایسے دن واقع ہو رہا ہے کہ بڑا مشکل محسوس ہوتا ہے کہ 11 ذی الحجہ کا درس ہو اور 2 جملے بھی اس اہم تاریخی مناسبت اور اب دیکھیے آج کا یہ درس جس کے بارے میں یہ اعلان کیا جا چکا تھا کہ بنیادی اعتبار سے یہ مسائل کا درس ہوگا، مگر ذہن اس طرف متوجہ نہ تھا کہ آج کی یہ تاریخ 11 ذی الحجہ کی تاریخ پڑنے والی ایک ایسی خلاف ورزی ہو رہی ہے کہ جس خلاف ورزی کو کرتے ہوئے خوشی بھی محسوس ہو رہی ہے. خلاف ورزی وہی مانا کہ بہرحال کم سے کم 20 منٹ یا 25 منٹ اب ہمیں آج کی تاریخ کی مناسبت سے گفتگو کرنا ہوگی. اگرچہ اس 20 سے 25 منٹ کی گفتگو میں دوران تقریر ایک ایسا نقطہ بیان کرنا ہے کہ جس کے اندر ذرا ذرا یقین اور حلال و حرام سے متعلقہ انداز بھی ہوگا، لیکن خیر پھر بھی تقریر تقریر کہلاتی ہے اور مسائل کا بیان الگ عنوان مانا جاتا ہے. 11 ذی الحجہ سن 148 ہجری اور 21 ذی الحجہ سن 203 ہجری، 55 سال کی یہ مدت بنی، 148 اور 203 ہمارے ان 8ویں امام کی زندگی کا یہ خلاصہ ہو گیا کہ جن 8ویں امام کی زندگی میں آج کے اس ماحول اور معاشرے کو دیکھتے ہوئے تھی کئی اہم ترین ایسے پیغام موجود ہیں کہ جنہیں بار بار دہرانے اور یاد رکھنے کی ضرورت ہے. الحمدللہ اس موقع پر یہ جو جملہ شکر زبان سے نکلا وہ اس مناسبت سے تھا کہ بہرحال ہمارے اس معاشرے میں بھی 8ویں امام کا تذکرہ ہوتا رہتا، جو کچھ اور معصومین کا نام جب میری زبان پہ آتا ہے تو ساتھ میں یہ شکوہ بھی پیدا ہو جاتا کہ بعض ایسے ائمہ طاہرین ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کے ماننے والوں نے انہیں مان کر بھی نہیں مانا. عمل کی بات نہیں ہو رہی، عمل کے اعتبار سے تو 8ویں امام ہوں کہ مولا علی، ہمارے معاشرے میں ایسے ہی رکھتے ہیں کہ جن جیسے ان کا ہونا نہ ہونا برابر، مگر بات ذکر کے حوالے سے ہو رہی اس لیے بہت زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، یعنی جب تذکرہ معاشرے میں رائج ہے پھر بھی 2-3 سرسری انداز سے صحیح 8ویں امام کی زندگی کے حوالے سے نقطے. پہلی وضاحت تو یہ ضروری کہ غالباً بہت کم ائمہ طاہرین ایسے ہیں کہ جن کی تاریخ شہادت میں اتنا اختلاف ہوا کہ جتنا ہمارے 8ویں امام کی شہادت کی تاریخ میں اختلاف ہے، کیونکہ ولادت کی تاریخوں کا اختلاف اس لیے زیادہ عجیب نہیں محسوس ہوتا کہ موقع خوشی کا ہوتا، شہادت کی تاریخوں کا اختلاف اس لیے عجیب بن جاتا کہ پتہ چلا کہ ایک جگہ پر غم منایا جا رہا اور بالکل برابر کے مکان میں اس رات کو کوئی شادی، سراسر لا علمی اور غلط فہمی کے نتیجے. تو وہ چند معصومی جن کے حوالے سے بعض اوقات کی عجیب صورتحال سامنے آ جاتی کہ کراچی کے ایک علاقے میں ماتم ہو رہا ہے، دوسرے علاقے میں اسی رات کو شادی منائی جا رہی، ان میں سے ایک ہمارے 8ویں امام کی ذات. زیادہ تر شہرت ماہ سفر کی تاریخ نے حاصل کر لی، یہ دوسری بات ہے کہ ماہ سفر میں بھی برابر سے 2 تاریخیں چل رہی ہیں. اب کیونکہ مشہد مقدس کی زیارت کا رواج بہت بڑھ گیا اور لوگ کیلوں کی مخصوصی کو 28 سفر کی مخصوصی سے بنا کر ایک ہی سفر میں ساری زیارتیں کرنا چاہتے ہیں، اس لیے 29 سفر کی تاریخ مشہور ہو گئی. مشہد مقدس جو خود امام رضا کا شہر ہے، وہاں پہ شہادت 29 سفر کے اعتبار سے منائی جاتی ہے، مگر کراچی غالباً سب سے کم مشہور یہی تاریخ ہے. ہمارے یہاں 17 سفر. لیکن محققین سے پوچھیے یا تاریخ لکھنے والوں سے، تو سب سے معتبر شہادت یہی مہینہ ہے. لیکن میں شہادت کی تفصیل میں اس لیے چلا گیا کہ کسی مہینے میں یہ تاریخ شہادت بھی آ رہی. ویسے تو بیان تاریخ ولادت کے حوالے سے شروع ہوا تھا، تو تحقیق کے اعتبار سے سب سے معتبر تاریخ یعنی 23 تاریخ اس مہینے کی، تو 11 ذی القعدہ امام کی ولادت. اچھا یہ ایک الگ بات ہے کہ ولادت کی تاریخ میں بھی اختلاف ہے، 11 ذی القعدہ ہے یا 1 مہینے کے بعد 11 ذی الحجہ، جب دنیا بھر کے حاجی منا کے میدان میں موجود ہوتے ہیں. لیکن یہ اختلاف تو زیادہ اہم اختلاف نہیں، پھر بھی یہ جملہ میں نے کیوں پڑھ لی، اس لیے کہ بعض لوگ مفاتی وغیرہ کو جب کھول کے دیکھتے تو مجھ پر یہ اعتراض کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ اعتراض ہو چکا اور اسی سال ہوا 10ویں امام کی ولادت کے شہادت کے حوالے سے کہ مفاتی میں تو 2 رجب کی تاریخ بھی آئی. تو عرض یہ کرنا تھا کہ ایسے اقوال تو بہت، لیکن ولادت کی حد تک تقریباً یہ طے شدہ بات ہے کہ آج کی تاریخ یعنی 11 ذی القعدہ ہمارے 8ویں امام کی دنیا میں تشریف لانے کی تاریخ، اور سن کی 148. اگرچہ یہاں بہت ہی زیادہ باری بینی کے ساتھ ہم دیکھیں تو ایک قول 145 کا بھی، لیکن اتنی زیادہ تحقیق کی ضرورت نہیں. 11 ذی القعدہ سن 148 ہے، 23 ذی القعدہ اسی مہینے کی 23 تاریخ اور سن ہے 230 ہے، یہ برابر سے 55 سال کی عمر مبارک قرار پاتی ہے. تو ہمارے 8ویں امام کی عمر مبارک 55 سال. اچھا اب یہ تاریخ ہے ولادت پر بھی، اور سن ولادت پر میں نے خاص حوالے سے زور دیا، اور وہ یہ کہ یہ تو روایتوں میں ثابت ہے کہ ہمارے 6ویں امام کو بڑی تمنا تھی کہ کاش میں اپنے اس پوتے کو دیکھوں. اب یہ الفاظ سارے محاورے اور ادبی والے، کیوں 6ویں امام کو معلوم تھا کہ اس سے پہلے میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، لیکن بار بار یہ جملہ 6ویں امام کے حوالے سے ملتا اور نقل کرنے والے خود 7ویں امام. 7ویں امام اپنی اولاد کو جمع کر کے اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اپنے کس بھائی علی رضا کے احترام کو فراموش نہ کرنا. اچھا یہ جو میں جملہ کہہ رہا ہوں اس کا بھی ایک پس منظر ہے. میرے ساتھ تو قسمتی یہ ہوتی ہے کہ ہر جملے کے پیچھے تاریخ کو چھپا دیا جاتا، خالی اشارہ کیا جاتا ہے، لوگ اور گھبرا جاتے ہیں کہ یہ کیا انداز بیان، کہ نہ تو بات کھول کے بیان کریں، نہ ہی یہ ہے کہ پھر آپ بغیر اشارے کے بعد کچھ کہتے بھی ضرور ہیں اور اس کے بعد وضاحت بھی نہیں کرتے. لیکن اس کی مجھے تھوڑی وضاحت کرنا ہو. بار بار اپنی اولاد کو جمع کر کے یہ کہتے ہیں کہ اپنے کس بھائی کا احترام فراموش نہ کرنا، اس لیے کہ یہ تمہارا وہ بھائی کہ جس کے بارے میں تمہارے دادا یہ تمنا کرتے تھے کہ کاش میں اپنے اس پوتے کی زیارت کروں. اور ایک لقب دے کر، عجیب لقب دے کر، کہ 6ویں امام نے فرمایا کرتے تھے کہ کاش ایسا ہو جاتا کہ میں 7ویں امام کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے اس بیٹے کے زمانے کو پا لیتا جو آل محمد کا عالم، عالم آل محمد. یہ ایک لقب ہے جو خاص 6ویں امام نے 8ویں امام کو دیا ان کی ولادت سے پہلے. عام دنیا میں کسی کا عالم ہونا اور، لیکن آل محمد سے کسی کو یہ لقب ملنا کہ وہ عالم، عالم آل محمد یعنی آل محمد میں سے عالم، سپر لیٹو میں سے اگر کوئی سپر لیٹو بن جائے اس کی حیثیت کچھ اور ہوتی. خیر اب مزید اس کی تشریح کی ضرورت نہیں. یہاں پر اب علماء کرام نے بحث کی کہ آخر 6ویں امام اپنے پوتے کی ولادت سے کتنا پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے کہ ساری زندگی یہ تمنا کرتے رہے اور اس انداز سے تمنا کرتے رہے کہ 7ویں امام کو بار بار یاد دلانا پڑا. اب یہ بحث ہوئی. اس بحث کو اگر 6ویں امام کی شہادت کی تاریخوں سے ملا تو یہ بحث اور کثیر بن جاتی ہے، چھوٹا سا کمپیوٹر رکھ کے دیکھنا پڑے گا. لیکن ہم وہی قول دیتے ہیں جو علماء کے نزدیک ثابت ہے. 15 شوال چھٹے امام کی شہادت کی تحقیق شدہ تاریخ آپ کے پاس جو کیلنڈر ہے اس میں 15 رجب لکھی ہوگی, لیکن جو صحیح قول ہے جس میں تاریخی تحقیق کی گئی ہے وہ ہے 15 شوال 148 ہے, اور اسی 15 شوال 148 ہجری والے سال ایک مہینہ بھی نہیں گزرا, سال ایک ہی چل رہا ہے 148 ہجری شوال کے مہینے کی 15 تاریخ کو چھٹے امام شہید ہو. ایران میں 25 شوال منائی جاتی ہے 10 دن اور گھٹا لیجیے, اور کسی 148 ہجری کی 11 ذی الحجہ کو 8ویں امام پیدا ہو. اسلامی سال 10ویں مہینے میں چھٹے امام کی شہادت, 11ویں مہینے میں 8ویں امام کی ولادت, تو یہ تقریباً 25 سے 26 دن کا فرق بنتا, یعنی صرف 25 دن کم رہ گئے کہ چھٹے امام اس دنیا سے رخصت ہوئے, جو بار بار یہ کہہ رہے کہ کاش مجھے اپنے اس پوتے کو دیکھنے کا موقع ملتا جو آل محمد کا عالم ہوگا. اچھا امام کی یہ تمنا, چھٹے امام کی یہ تمنا جسے 7ویں امام نے اپنی اولاد کے سامنے کئی بار دہرایا, اس کے اندر اور بہت ساری وجوہات کے علاوہ ایک تو بات 8ویں امام عالم آل محمد اس لیے کہ دشمنان اسلام, دشمنان اہل بیت نہیں کہہ رہا ہوں, دشمنان اسلام کے ساتھ سب سے زیادہ جو علم پہنچا اہل بیت کا وہ 8ویں امام کے ذریعے پہنچا. یہ تمام گفتگو جب ہو اس میں مولا کائنات کو شامل نہ کیجیے, وہ تو ان چیزیں دیگر ہی ہیں, لیکن مولا کے بعد جتنے بھی علماء تاریخ ہمارے سامنے آتے ہیں, اب یہ مولا کو جو میں نے الگ کر کے رکھ دیا تو وہ ایک حدیث بھی آپ کو یاد دینا تھا, جس حدیث کا بھی ایک تعلق 8ویں امام سے. حدیث کیا کہ جب زمانے کے امام ظاہر ہو جائیں اور سارے کے سارے ائمہ بھی ایک وقت میں آ جائیں, ہماری وہ تمنا جو زیارت وارثہ میں بھی کہ وہ ایابکم موقنوں سیغا جمع کا کہ اے گروہ اہل بیت میں آپ کی واپسی پہ یقین رکھتا ہوں, اور یہی ہماری تمنا زیارت جامعہ میں بھی, تو جب سب جمع ہو جائیں تو روایت یہی کہ اب یہ لوگ دنیا کے مختلف حصوں میں پھیل جائیں. کون ائمہ طاہرین, ہر امام اپنی رہائش کے لیے کسی ایک علاقے کو منتخب کر لے, کوئی پاکستان میں آ گیا, کوئی افریقہ میں چلا گیا, کوئی امریکہ میں چلا گیا اگر اس وقت تک امریکہ رہا, لیکن وقتاً فوقتاً یہ ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے جمع ہوا کرے. جب بھی کسی جگہ ایک سے زیادہ امام جمع ہوں گے اور وقت نماز آ گیا, جو امام چاہے وہ آگے بڑھ کے نماز پڑھا دے, چنانچہ چھٹے اور 8ویں امام جمع ہوئے, کبھی 8ویں نے چھٹے کو نماز پڑھائی, کبھی چھٹے نے 8ویں, 5ویں 11ویں 9ویں جمع ہوئے, کبھی انہوں نے ان کو پڑھائی, کبھی انہوں نے ان کو, لیکن اگر کبھی کسی اجتماع میں مولا تو ان سے آگے بڑھنے کی کوئی امام بھی کیا لوگ استعمال کرو, کوئی امام بھی ان سے آگے نہیں بڑھے. تو مولا کا تذکرہ الگ, الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ آدھی حدیث لوگوں کو یاد ہے. اس کا اگلا پرشن ہے وہ ابو ہما خیر من ہما, کہ یہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں لیکن ان کے بدر بدرگوار ان سے بھی بہتر. تو دوسرے امام سے لے کے 11ویں امام تک جتنے بھی ائمہ طاہرین گزرے, دشمنان اہل بیت کے سامنے سب سے زیادہ چھٹے امام کا علم آیا, اس لیے ہم جعفری بنے, لیکن دشمنان اسلام کے سامنے سب سے زیادہ 8ویں امام کا علم آیا, اسی لیے ان کا لقب ان کا دادا عالم آل محمد قرار دے کے گیا. تو عیسائی, یہودی, زندیق, صاحبی, ستارہ برس, زردشتی, یہ سب کے سب نہ صرف یہ کہ وقتاً فوقتاً 8ویں امام سے مناظرے کرتے, بلکہ 8ویں امام کا جو سب سے پہلا مناظرہ دربار مامون میں لکھا, پہلے یہ 16 صفحے کا ایک کتابچہ شائع بھی ہوا کرتا, اب کافی عرصے سے مجھے نظر نہیں آیا, پہلے بعض مومنی خاص یہ ایک مناظرہ جس دن 8ویں امام مامون کے دربار میں پہنچا, یہ یاد رکھیے گا کہ وہ رمضان کا مہینہ تھا, کیونکہ اسی رمضان کے آخر سے وہ پہلی عید آئی تھی جب 8ویں امام نے نماز پڑھانا چاہیے, اور ایک انقلاب کے آثار نمودار ہوئے تھے, تو مامون نے گھبرا کے کہا تھا کہ مولا آپ کا شکریہ, ہم گھر تشریف لے جائیے. تو وہ رمضان کا مہینہ تھا جب 8ویں امام کو مامون نے اپنے دارالخلافہ میں ولی عہد بنا کے بلایا. میں ساری چیزیں ٹکڑے ٹکڑے میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہر ایک کو یہ چیزیں معلوم. تو اسی وقت امام کے آنے سے پہلے ہی ہر مذہب کے ایک نمائندے کو جمع کیا تھا, امام کے استقبال کے لیے نہیں, امام کے مناظرے کے لیے. سنا کہ ایک عیسائی عالم بیٹھا تھا یاسرین، ایک یہودی بیٹھا تھا رات الجالوت، زردشتی مذہب کا ایک نمائندہ بیٹھا تھا، اور وہ ایک بہت ہی دلچسپ اور مزیدار قسم کا مناظرہ. تو عالم آل محمد کیوں لقب دیا گیا، میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ چھٹے امام اپنے اس پوتے کو لقب یہ دیا کہ یہ آل محمد کا عالم، کہ خود چھٹے امام غیر شیعہ حضرات کے درمیان شیعت کو متعارف کرایا، اور آٹھویں امام شیعہ غیر شیعہ کا مسئلہ نہیں، اسلام اور غیر اسلام کا مسئلہ. وہ مناظرہ پڑھنے کے قابل، شاید ابھی بھی آپ کو کہیں وہ 16 صفحے کا ایک کتاب کیا مل جائے. عالم آل محمد کس وجہ سے کہ کہا گیا کہ آل محمد مولا کے بعد غیر مسلموں کے سامنے سب سے زیادہ جس امام معصوم کا علم براہ راست تھا وہ ہمارے آٹھویں امام. یہ لفظ براہ راست میں نے اس لیے کہا کہ اب تو خیر غیر مسلم تمام ائمہ کے اقوال کو جمع کر کے اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں، لیکن آمنے سامنے مناظر، ایک تو یہ وجہ تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی جس کی وجہ سے ساتویں امام کو اپنی اولاد کے سامنے بار بار اپنے بابا کی حدیث پڑھنے کی ضرورت پیش ہے. چھٹے امام نے کہہ دی، مگر ساتویں امام نے بار بار اپنی اولاد کو جمع کیا. آپ کے ذہن میں بات آ گئی ہوگی، لیکن اشارہ پھر بھی ضروری کہ ہمارا آٹھواں امام اب ایک ایسا امتحان دیتا جو امتحان کسی حد تک ساتویں امام نے کیا، لیکن آٹھویں امام کے زمانے میں یہ امتحان اور بڑا ہو گیا. اور وہ کیا امتحان تھا؟ وہ امتحان یہ کہ غیروں کی مخالفت برداشت ہو جاتی ہے، اپنے جو پیٹ پہ چھری گھونپتے ہیں نا، یہ انسان کے لیے زیادہ باعث اذیت و تکلیف بنتا. ساتویں امام کی امامت کا آغاز بھی ایسا ہی تھا کہ امام کے اپنے بھائیوں نے انکار کر دیا کہ ہم ان کو امام نہیں مانتے. اسماعیلی فرقہ بنا، بوری فرقہ بنا، صحیح فرقہ بنا، کہاں سے نکلے یہ فرقے؟ خود امام کے اپنے گھر. مگر آٹھویں امام جن کی ولادت کی مناسبت سے مجھے یہ چند جملے کہنے پڑ رہے ہیں، ان کی امامت کے حوالے سے یہ امتحان اور بڑھ گیا. اس میں کچھ ایسے تاریخی واقعات آ رہے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ خود اہل بیت کے گھرانے کی توہین نہ ہو، تو ذرا میں ٹھہر ٹھہر کے آرام سے بات بتاؤں گا، لیکن بتانا ضروری ہے اس لیے کہ یہ دو انسانی روح نہیں انسانی نفس کی بیماری ہے، ایک حب مال اور ایک حب ریاست. حب مال یعنی مال کی محبت، حب ریاست وہ جو گزشتہ 2-3 سال سے میرا جملہ چل رہا کرسی کی لالچ. مگر سیاسی کرسی کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، مذہبی کرسی جس کے نتیجے میں 16-16 سال کی بچیاں سلولی کے دعوے لگاتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ اب وہ 18 سال کی ہو گئی ہوں کیونکہ یہ 2 سال پہلے کی بات، لیکن خیر یہ دونوں چیزیں آٹھویں امام کی زندگی مشہور واقعات ہیں. میں نے اسی تقریر کے شروع میں جملہ رکھ دیا کہ آج وہ واقعات میں پڑھ رہا ہوں جو یاد رکھنے چاہیے. لفظ رکھنا، واقعات مشہور ہیں لیکن ہم لوگ اس کو بھول جاتے ہیں. آٹھویں امام کو اس لیے بھی عالم آل محمد کہا جا رہا کہ ساتویں امام کو معلوم کہ میری شہادت کے بعد میرے اس بیٹے کے لیے کتنے بڑے 2 مسئلے بننے والے ہیں، اور ایک مسئلہ بنے گا مذہبی کرسی کی لالچ، ایک مسئلہ بنے گا زمین اور جائیداد یعنی مال و دولت کی لالچ، اور دونوں مسئلے ہارون اور مامون نہیں پیدا کریں گے، اگرچہ ان کا ہاتھ ہوگا پیچھے لیکن وہ نہیں پیدا کریں. دونوں مسئلے وہ لوگ پیدا کریں گے کہ جو سب سے زیادہ مجھ سے قریب ہو. یہ میں ساتویں امام کی بات بتا رہا ہوں. چنانچہ یہ دونوں مسئلے پیدا ہوئے. پہلا مسئلہ، ساتواں امام 14 سال جب قید خانے میں رہا تو باقی سارا نظام چلانے کے لیے اپنے وکیل مقرر کیے. 14 سال میں وکیل اتنے طاقتور ہو گئے اور اتنے عادی ہو گئے اقتدار کا مزہ لوٹنے کے، کہ جب ساتویں امام کی شہادت ہوئی تو وہ مسئلہ تو ہر جگہ ہے کہ جیسے وکیل بنانے والا دنیا سے جاتا ہے وکالتیں کینسل ہو جاتی. اب آٹھویں امام امام بن، اب وکیل یہ بنائے. یہ مسئلہ جو آج مستحد کے وکیل کے حوالے سے بھی، لیکن اب تک لوگوں نے نہیں سمجھا. خاص طور پر جب یہ تاریخیں آتی ہیں تو ایک بار پھر یہ دکھ ہوتا کہ لوگوں نے اب تک یہ مسئلہ نہیں سمجھا. اب یہ تاریخیں کیوں؟ یہ تاریخیں حج کی تاریخ، ہر دوسرا حاجی آ کے کہتا ہے ہاں میں حج تو کر رہا ہوں لیکن آپ اسی پر باقی، کس سے پوچھ کے باقی؟ اب وہ پوچھنا الگ چیز، لیکن ہم جس کو آج تک آپ دیتے آ رہے ہیں آغاز کوئی کے انتقال کو تو 7 سال ہونے والے ہیں، اب تک ہم امام خمینی پہ باقی، تو کوئی نیا مسئلہ ہی پیش نہیں آئے. یہ ساری چیزیں پہلے آ چکی لیکن ہر سال حج. پھر ایک بات یہ غلط بھی سامنے لے کے آتا کہ اب تک لوگ مرحوم کی تقلید ہی پہ باقی نہیں بلکہ ان اداروں اور افراد کو حکومت بھی دیتے چلے آ رہے کہ جن کے اجازت نامے اور وکالت نامے کو منسوخ ہوئے مدت گزر گئی. اس لیے کہ اجازت نامے اور وکالت نامے منسوخ کیے نہیں جاتے, خود بخود منسوخ ہو جاتے ہیں جیسے ہی اجازت دینے والے مستحق کا انتقال ہوا. تو یہ مسئلہ جو آج آٹھویں امام کے حالات کی وجہ سے آ گیا, ویسے الگ سے ایک اور ہمارے معاشرے کی خرابی یا ٹریجڈی, ان تاریخوں میں حاجیوں کے گفتگو میں یہ بات چل رہی تھی آج کا موضوع بن گیا, جیسے ہی ساتویں امام شہید ہو ویسے ہی سب کی اجازتیں اور وکالتیں ختم ہو گئی. چھ مہینے کوئی کسی کی کرسی پہ بیٹھا ہو وہ کرسی چھوڑ دینا پھر بھی آسان ہوتا, بلکہ سنا ہے کہ نگران وزیر اعظم ساری زندگی بہرحال وہ خواب ہی دیکھتے رہتے ہیں اور ان کو افسوس رہتا ہے, لیکن وہ چھ مہینے کی بات 14 سال. دیکھیں مذہبی کرسی کا بھی ایک مزہ, اور میں اکثر آپ سے کہتا ہوں کہ چونکہ یہ مزہ آپ نے نہیں چکھا تو شاید آپ کو اندازہ نہ ہو, لیکن اب تھوڑا اندازہ ہو رہا ہوگا جو ہماری عورتوں میں حسد پیدا ہو رہا ہے مدرسوں کے حوالے سے, وہ اسی کی ایک شکل ہے. 14 سال اب پتا چلے کہ اپنے سارے اختیارات بھی چھوڑنا, جو ساری دنیا کے شیعہ تمہارے پاس آتے ہیں, یعنی وکیلوں کو اتنا مزہ نہ مولا کے زمانے میں آیا نہ امام حسین, نہ چھٹے امام کے زمانے میں آیا نہ چوتھے, اس لیے کہ 14 سال کے قید نے تو وکیلوں کو مکمل خود مختاری دے دی. کوئی بھی شیعہ امام کے بعد قید خانے جا ہی نہیں سکتا, تو اب یہ خود مختاری ایک دم سے ختم ہو جائے. اچھے وکیل بھی تھے لیکن ایسے بھی تھے کہ جو شروع میں اچھے تھے تبھی تو ساتویں نے وکیل بنایا, بعد میں بگڑ گئے. آٹھویں امام جب امامت کے عہدے پر آ تو ایک تو یہ کہ وہ وکیلوں کا اپنا نظام لے کے آئیں گے, دوسرا کہ یہی چیز کتنی ناگوار ہے 14 سال اقتدار سنبھالنے والے کے لیے کہ ان سے جا کے اجازت لو, چاہے امام ان کو رد بھی دے لیکن یہی کتنی ناگوار, ہم جا کے ان سے پوچھے. چنانچہ ان سب ایک مرتبہ اگر ایران آٹھویں امام کی امامت کو ماننے سے انکار کر دیں, امامت کا انکار دو ہی طریقے سے ہو سکتا, یا تو وہ یہ کہیں کہ کوئی اور امام, یہ کہہ نہیں سکتے. وجہ کیا, ساتویں امام جس دوپہر کو مسجد النبوی میں گرفتار کیے گئے اور 14 سال تک قید میں رہے تھے اور وہیں شہید ہوئے, جس دوپہر کو گرفتار کیے گئے اس صبح امام 60 مخلص ترین شیعوں کو بلایا, اور چونکہ حج کا زمانہ چل رہا تو یہ 60 جو شیعہ آئے تھے یہ مختلف علاقوں کے, حج کے زمانے خود بخود حج بھی آج کا موضوع بن رہا, حج کے زمانے میں مدینہ بھرا پڑا ہوتا, آپ کو پاکستانی بھی ملے گا, ہندوستانی بھی ملے گا, خلیجی ممالک کا بھی ملے گا, افریقی بھی ملے گا, امریکی بھی ملے گا, یورپین بھی ملے گا, وہ تھے. تو ساتویں امام اسی صبح کو 7 اس قسم کے لوگوں کو بلایا, اور عام آدمی اپنے اپنے علاقے کے محترم, اور تحریر ایک تیار کی کہ میں آج گرفتار کر دیا جاؤں اور واپس مدینے نہیں آ پاؤں گا, اور ایک طویل مدت اس میں لگ جائے, چنانچہ میں ابھی سے تم سب کو گواہ بنا کر یہ اعلان کرتا ہوں کہ میرے بعد میرا بیٹا علی رضا امام ہوگا, اور میں ابھی سے وصیت نامہ لکھتا ہوں کہ اس کی امامت کو مانوں اور دستخط کروں. اب ایک ایسی مضبوط تحریر امام رکھے گئے کہ اس وقت تو لوگوں کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہی کہ یہ اتنے انتظامات اور تحریر رکھنے کی ضرورت کیا. دیکھیے آٹھویں امام کی امامت سب سے مشہور, لیکن یہ حالات سنیے تو پتا چلتا ہے کہ کتنی مشکل امامت بن گئی. اسی صبح کو مدینے میں موجود ساری دنیا سے آنے والے شیعہ زائرین کے 7 نمائندے منتخب کیے. اگر اس زمانے کی دنیا کی آبادی دیکھیں اور آج دیکھیں تو اس زمانے کے 7 آج کے 6,000 کے برابر ہو. تو ایسی مضبوط تحریر رکھے گئے, یا یہ تو امکان نہیں ہے کہ دعویٰ کیا جائے کہ آٹھواں امام صحیح امام نہیں ہے کوئی اور. اب اگر آٹھویں کی امامت کو مان لے اپنے اختیارات منتقل کرنا ہو, ایک ہی طریقہ ہے, نہ مان, نہ ماننے کے لیے کیا کہا جائے, یا تو یہ کہا جائے کہ یہ غلط امام ہے فلاں صاحب امام, اس کی مضبوطی ساتواں امام اپنے جانے سے پہلے کر گئے, تو دوسرا بھی طریقہ, اور وہ یہ کہ اعلان کر دو کہ ساتواں امام شہید ہی نہیں ہوئے. آٹھواں تو وہاں آئے گا نا جب ساتواں دنیا سے چلا جائے. تحریر میں بھی یہی تھا کہ میرے بعد یہ امام, تو یہ نعرہ لگ گیا کہ ساتواں امام شہید ہی نہیں, اور غلط سے غلط نعرہ لگائیے جذباتی دلیل سمجھ جاتی، ایک دلیل بھی ان کے پاس تھی جو مومنین کی سمجھ میں آ رہی، اگر یہ عقل مند جائیں گے یہ کیا دلیل، مگر مومنین کی سمجھ میں آتی رہی، اور وہ یہ دلیل ہوتی کہ جس مومن نے آ کر کہا کہ بھائی بغداد سے تو خبر آئی کہ امام شہید ہوں، اور یہ بھی آپ کے علم ہے کہ اگر دشمنان اہل بیت کوشش تو بہت کی کہ ساتویں امام کی شہادت بالکل گمنام طریقے سے ہو، مگر بغداد کے پل کے موجود انہیں امام کی شہادت کو اتنا مشہور کر دیا تھا کہ سارا بغداد جنازے میں شریک ہوا، تو اب مومنین آ کر ان وکیلوں سے سوال کرتے کہ بھائی بغداد سے اتنی یقینی خبر آئی کہ ساتویں امام شہید ہوئے، ان کا جنازہ پورے شہر میں اٹھایا، اور تم کہتے ہو کہ وہ شہید نہیں ہوئے، دیکھیے بات سمجھ، اگر ساتویں امام کی شہادت اسی انداز سے ہوتی جیسے ہارون نے منصوبہ بنایا کہ رات کو بغداد کے پل پہ لاچا رکھو، گھوڑے اور جانور چڑھیں گے، راجا بامال ہوگا، صبح سویرے لاوارث بنا کے اسے دفن کر دیں، مگر بات الٹا ہو گیا مثلا، چنانچہ جب مومنین آ کر یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ لاچا بغداد میں اٹھا، بغداد دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا اس زمانے، آبادی کے اعتبار سے بھی، دولت کے اعتبار سے بھی، شہرت کے اعتبار سے، اب کیا جواب دیا جائے، مگر ہر آدمی کے پاس اپنے قول کے لیے کوئی دلیل ہوتی ہے، انہوں نے کہا کہ غلط، کہتے تو بغداد کے ہر آدمی نے جنازے کو سنڈا دیا اور امام کی زیارت، اب کا دیکھو وہ اپنی جگہ، ایک بات بتاؤ، عیسیٰ علیہ السلام افضل ہے کہ موسیٰ کاظم افضل ہے، مومن فوراً کہے گا کہ ساتھ میں امام افضل، کہا جب عیسیٰ اللہ انہیں اس طرح سے بچا سکتا کہ پتا چلے کہ جو ان کو قتل کرنے آیا اس کی شکل بن گئی عیسیٰ، اور اللہ نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا، تو ساتویں امام تو ان سے افضل، ہوا یہ تھا کہ ان کے دشمن کو اللہ نے ان کی شکل میں بنا دیا تو وہ لاشا اس کا اٹھایا گیا، ساتویں امام زندہ، اور جب تک امام زندہ ہے آٹھواں امام امام نہیں بن سکتا، چنانچہ دیکھیے جو الزام وکیلوں پر آ رہا تھا وہ پلٹا دیا انہوں نے آٹھواں امام پر، کہ ابھی ان کے بابا زندہ، اور اتنی ان کے دل میں لالچ آ گئی امامت تھی کہ باپ کی زندگی میں اعلان کر رہے تھے میں امام، باقی باتیں تو خیر مومنین نے اتنا قبول نہیں، یہ جملہ قبول کر لیا کہ عیسیٰ سے افضل جب ساتویں امام، تو جو خدا عیسیٰ کو بچائے گا وہ ساتویں امام کو کیسے شہید ہونے دے، یہ پہلا مرحلہ کن لوگوں کے ہاتھوں، وہی کہ اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ، جنہیں ساتویں امام ساری شیعہ دنیا کے لیے بحیثیت وکیل مقرر کر کے گئے، پہلا حملہ ادھر سے ہوا، لیکن اس کی تفصیلات بھی آتی رہتی ہیں، اور اس کے حوالے سے دوسرے پیغام بھی میں دیتا ہوں، دوسرا حملہ، یہ دوسرا حملہ بہت احتیاط سے میں بتا رہا ہوں، وہ یہ کہ ساتویں امام کے بھائی بہن سب سے زیادہ پورے چار کا معصومین میں سب سے سفیر اولاد ساتویں امام کی، یہ میں غلطی سے ایک لفظ کہہ گیا، بھی اصلاح ہوگی، سارے ائمہ طاہر واقعات اننا اتینا کل کوثر، سب سے زیادہ اولاد ساتویں امام کی، تقریباً 60 تک لکھی گئی، 40 تو طے شدہ بات، بعض علماء نے 60 تک پہنچایا، اسی لیے موسوی سادات بھی سب سے زیادہ، اور امام زادے جن کے حوضے آپ کو ایران ایران سعودی عرب میں بکھرے ہوئے ملے، وہ بھی سب سے زیادہ ساتویں امام کی اولاد میں، مگر جہاں ساتویں امام کی اولاد ہمارے آٹھویں امام ہیں، ابراہیم ہیں، قاسم ہیں، مشہور امام زادے، اور معصومہ خود اسی عرض، جہاں یہ مثالیں وہاں بالکل اس کے برعکس بھی کچھ مثالیں، جنہوں ساتویں امام کے بھائی اور بہن، مشہور واقعہ میں صرف ایک جملے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اور ساتویں امام کی اولادیں، یہ ساتویں آٹھویں کا چکر غالباً کچھ پڑ گیا، ساتویں امام کی اولادیں اور آٹھویں امام کے بھائی بہن، انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ ہمارا بھائی ہم پر ظلم کرنا چاہتا اور ساری جائیداد ہتھیانا چاہتے، نعوذ باللہ من ذلک، لیکن گھر میں بھائی اور بہنوں کی طرف سے یہ آواز آئے گی، واقعہ تو پڑھا جاتا ہے نوے امام کے ولادت، اس لیے کہ نوے امام کی ولادت کے بعد یہ نعرہ لگا، شریعت کا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بھائی لاولد تو اس کے انتقال پر اس کی جائیداد بھائی بہنوں کو ملتی، ہماری شیعہ فقہ میں کوئی شکل ایسی نہیں کہ مرنے والے کی اولاد ہو اور بھائی بہن حصہ لیں، فقہ حنفی میں ایسی شکل ہے کہ اولاد کے ہوتے ہوئے بھی بھائی بہن کو میراث ملتی، ہمارے یہاں نہیں، آٹھویں امام کی عمر 55 سال، اور بیٹے کی ولادت کب ہوئی تھی کہ جب آٹھویں امام کی عمر 48 سال ہو گئی، تو 48 سال تک لاولد، کافی دل میں امید پیدا ہو گئی بھائی بہنوں کو کہ اب یہ میراث ہمارے پاس آئے، اور ایک دم سے پتا کرا کہ سب چھ تھے، آدھا آدھا بھی نہیں ہوگا، سب چھ، چنا نہ صرف یہ کہ انہوں نے آٹھویں امام کی سولاد کو اولاد ماننے سے انکار کیا, بلکہ بیک وقت دو تہمتیں لگائیں. نویں امام کی ماں پہ یہ تہمت لگائی گئی کہ بیٹا کسی اور کا ہے, جا کے یہاں ملا دیا گیا. اور آٹھویں امام پہ یہ تہمت لگائی گئی کہ ان کو پتا ہے کہ یہ میرا بیٹا نہیں, پھر بھی اسے اس لیے قبول کر لیا تاکہ ہمیں ہمارے حق سے محروم کر. اور یہ مسئلہ اتنا بڑھا, یہ مشہور واقعہ ہے کہ اس کو بلایا گیا قیافہ شناب کہ آؤ اور آ کر طے کرو کہ یہ بیٹا اس بات کا ہے کہ نہیں, جو اسلام میں حرام طریقہ ہے لیکن اس پہ عمل ہو. عجیب جملہ روایت کا یہ کہ جب قیافہ شناس آیا تو آٹھویں امام کے بھائی اور بہنیں, نہیں بلکہ روایت کا جملہ یہ نہیں, نوے امام کے چچا اور کھوپیاں لائن بنا کے کھڑے ہو گئے اس قیافہ شناس کے ساتھ, یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہمارے بھائی ہم پر ظلم کرنے کی خاطر اس بیٹے کو اپنا بیٹا قرار دیا. خالی لفظ چچا نہیں, چچا اور کھوپیاں, الاقوام والاقوال, یہ روایت کا جملہ ہے اور روایت بڑی مشہور. اب دیکھیے ساتویں امام کا ساری زندگی طریقہ کا, اپنی اولادوں کو جمع کرتے ہیں, آٹھویں کی طرف اشارہ کرتے ہیں, کہتے دیکھو یاد رکھو کہ میرا یہ وہ والا بیٹا جس کے لیے میرا بابا یعنی تمہارا دادا ساری زندگی تمنا کرتا تھا کہ کاش مجھے اتنی زندگی مل جائے کہ میں اپنے اس پوتے کے زمانے کو دیکھ لوں جو عالم آل محمد. یہ بار بار یہ حدیث اس لیے دوہرا کہ آٹھویں امام کی فضیلت تو آ ہی رہی, جو کہ پتا ہے کہ گڑبڑ کرنے والے ہیں یہ لوگ, بار بار ان کو یاد دلایا جا رہا. لیکن افسوس یہ ہے کہ اپنے بابا کا یہ جملہ براہ راست سننے کے بعد اور اپنے دادا کی خواہش باپ کی زبانی سننے کے بعد ان لوگوں وہ خرابی پیدا ہی جسے بیان کرتے ہوئے بھی بعض اوقات شرماتی, اس لیے کہ آل محمد کے گھر کی خواتین تک اس مسئلے میں ملوث ہوئی. لیکن یہ تو بہت لمبی بات ہوگی, ساری بات ایک جملے سے چلی. آٹھویں امام کا ایک لقب عالم آل محمد اور آٹھویں امام کی ولادت اپنے دادا کی شہادت کے ایک مہینے کے اندر, ساری زندگی تڑپے کے زمانہ مل گیا اور پتا چلا فقط ایک مہینہ رہ گیا جب پروردگار نے شکے امام کو بلا لیا یا منصور غوارقی نے اپنی سازش کو تکمیل تک پہنچایا. آٹھواں امام چھٹا امام شوال میں دنیا سے گیا, اسی سال کی ذی القعدہ آٹھواں امام اس دنیا میں اس انداز سے آیا کہ کل صاحبان ایمان نے جشن منایا, آج کا دن بھی بحیثیت عید گزارا جا رہا. لیکن یہاں ایک آخری بات اور دو باتیں مجھے بیان کرنا, لیکن ایک بات کو میں چھوڑ رہا ہوں, وہ یہ کہ آٹھویں امام کے حوالے حج کی بھی کچھ تفصیلات ہمارے سامنے آئیں. حج کا فائدہ, مسائل حج کی اہمیت, کیونکہ جب مسائل کا بیان زیادہ ہو جاتا تب بھی اور بعض لوگ تو ایک مسئلہ سننے کے بعد یہ نعرہ لگا دیتے ہیں کہ یہ مسائل مسائل سب چھوڑ, اصل چیز ہے فلسفہ, اصل چیز ہے مقصد. تو جو مسائل کو چل بنا دیا گیا ہے باقی عبادات میں بھی اور خاص حج میں, تو ذرا بعض اوقات مخالفت کرنے والے بھی کسی چیز کو اس کی تحقیق کا موقع دیتے ہیں, تو ذرا سا میں نے حج کے حوالے سے تحقیق شروع کی. ہر امام کے حالات آ رہے ہیں کہ مسائل حج کس دقت اور باری بینی کے ساتھ بیان کرتے ہیں. پانچ پانچ ہزار مسئلے ایک ایک امام کے حوالے سے ہمارے پاس موجود, تو اس میں آٹھویں امام کی بھی تفصیل آ رہی کہ جب مکہ پہنچے تو بٹھا لیا مجمع کو, مسائل حج کا بیان شروع کیا. پھر ایک آدمی یہ دیکھ کے آیا اور اس نے کہا مولا میرے بہت سارے مسئلے, 50-60 مسئلے اس نے پوچھے. یہاں تو دو مسئلے ہم لوگ بتاتے ہیں حج کی رات میں تو مجمع اکتا جاتا اور ایک ریئیکشن پیدا ہو جاتا ہے, اس کا بھی اس کی کیا ضرورت, قبول کرنے والا اللہ ہے, ہمیں تو خالص فلسفہ ہے حج پہ عمل کرنا. لیکن یہاں تک روایت میں ہے کہ اس نے 60-70 مسئلے پوچھے, واپس جانے لگا. امام نے روک دیا کہ ایک مسئلہ تو بھول گیا جو تیرے دل میں تھا, اس وقت ذہن سے نکل گیا, تو یہ مسئلہ بھی تو سوچ کے آیا تھا نا کہ جس کپڑے میں نے احرام پہنا یہ کپڑا میرے لیے صحیح ہے کہ نہیں, یاد رکھ یہ کپڑا صحیح ہے اور تیرا احرام بالکل درست. باقاعدہ روک کر امام نے وضاحت کی. مگر اور دوران حج ظالموں کے خلاف بد دعا, عراق میں جو حالات آ رہے ہیں, ہمارے براج کرام کے خاتمے کا جو طریقہ بدلا گیا, پہلے براہ راست حملہ تھا حادثاتی اموات, اس حوالے سے بھی ایک واقعہ ہے آٹھویں امام کا, جس طرح عرفات میں امام نے خاندان برمکی کو بد دعا دی. ایک بہت عجیب خاندان, ہمارے اردو ادب شیر و نثر اس خاندان کو بڑا مظلوم خاندان بنایا گیا. اور رہی صحیح کثر ٹیلی ویژن کے ڈرامے نے جو تاریخی ڈرامہ آیا تھا حقی نے, اور ریڈیو کے ڈرامے میں جو اسٹوڈیو 9 آیا کرتا تھا ایک زمانے میں, اس نے پوری کر دی. میں اکثر اشارہ کر دیتا ہوں کہ ہمارے بچوں کو یہ چیزیں اور کہاں سے ملے. اس خاندان کو خاص امام نے بدعا دی. اور جب یہ بنا کے میدان سے گزر رہا تھا اور حاجیوں کی کثرت کی وجہ سے گرد و غبار بلد ہو رہا تھا تو ایک مرتبہ یحییٰ برمکی نے اپنی ناک بند کر دی تھی گھر سے بچنے کے لیے. اور امام نے کہا دیکھو یہ کس انداز سے حج کر رہا ہوں. یہ گرد و غبار اس طرح ناک بند کر کے جا رہا مگر اسے نہیں پتا کہ یہی سال ختم ہونے سے پہلے اس کا ناچا اسی مٹی پہ پڑا ہوا ہوگا ان مظالم کی وجہ سے جو اس نے ہمارے گھرانے پہ کیے اور اس بدعا کی وجہ سے جو میں عرفات کے میدان میں اس کے لیے کر کے آ رہا ہوں. اب یہ سارے جملے تشریح قلم. لیکن میں نے اس لیے کہا کہ ایک فکر ہمارے ہاں آل محمد کی رحمت کے حوالے سے یہ ہے کہ آل محمد کبھی کسی کے لیے نہ بدعا کرتے تھے نہ راضی ہوتے. یہ بالکل خلاف عقل اور خلاف شریعت. ظالم کے لیے بدعا نہ کرنا یہ خود مظلوم کے لیے ایک بدعا. تو خاص یہ جملہ ہوتے ہیں نا کچھ لاٹ صاحب قسم کے حاجی ہوتے ہیں نا کچھ وی آئی پی قسم کے حاجی جنہیں دوسرے حاجیوں کے ساتھ کھلنا ملنا پسند نہیں ہوتا. اس کے پسینے کی بدبو آ رہی ہے وہ بہت میلا ہے وہ بہت گندا ہے جو حج کی وجہ سے میلوں گندگی آتی وہ. تو امام نے جب اس کو ناک بند کر کے جاتے دیکھا کہ باقی حاجیوں سے یہ اتنی خراب یہ کرا تھا کتنے دن کی بات ابھی میں اس کے لیے بدبو کر کے آ رہا ہوں عرفات کے میدان اور اسی مٹی میں اس کا ناچا چند دنوں کے اندر پڑا ہوگا اور یہی ہوا. لیکن پونے بارہ بجنے والے ہیں اور بات بہت لمبی ہو گئی. چنانچہ میں صرف ایک آخری بات اور عرض کروں اور گیارہ ذیقعدہ کے اس درد کو یہ مانتے ہوئے کہ میں نے پچھلے ایران کی خلاف ورزی کی اختتام تک پہنچاؤں. اب وہ چیز آ رہی کہ جس کا تعلق تھوڑا تھوڑا صرف سے آخری امام کی زندگی کے جو مختصر حالات آ سکے اس کے اندر ایک آخری بات اور یاد رکھی. ہمارے معاشرے میں آخری امام کی شہرت جو چند وجوہات کی بنا پر ان میں سے ایک ہے کہ امام زامن اس کی بھی ایک تاریخ ہے لیکن وہ اٹھارہ گھر کے ممبر پہ پڑھتا رہتا ہوں. ایک آخری جو آج کی تقریر کا آخری نقطہ وہ یہ کہ آٹھویں امام کے حوالے ہمارے پاس ایک ایسا موضوع میں یہ نہیں کہہ رہا حدیث ایک موضوع ہے احادیث کا کہ جو بعض اوقات ایسی غلط فہمیاں پیدا کر رہا یہ جو حرام تک پہنچی جا رہی اور وہ ہے صرف بے امام رضا. صرف کی حدیث سب سے زیادہ آٹھ امام سے مروی. چنانچہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہمارے یہاں کی جنتریوں میں ہر مہینے کا جو چارٹ بنا ہوتا تو اس کے اوپر نیچے دائیں بائیں کہیں اس مہینے کے حوالے سے آٹھ امام کی کچھ نصیحتیں بھی لکھی ہوتی اور اس کے علاوہ بھی عمومی اعتبار سب سے متعلقہ سب سے زیادہ نصیحتیں یا وصیتیں یا ارشادات یا فراہمی آٹھویں امام کے حوالے سے. حتیٰ یہ کہ جو کتاب طب معصومین کے نام سے بھی چھپے اس کے اندر 70% حدیثیں آٹھویں امام کی ہوں اور باقی تو خود طب امام رضا کے نام سے الگ کتابیں چھپتی ہیں. یہ بہت بڑا مسئلہ کہ علم طب کے حوالے سے معصومین کے جو فرمان اگرچہ یہ بات ہر امام کے بارے میں لیکن کیونکہ زیادہ شہرت آٹھویں امام کے حوالے سے ہو گئی ان احادیث کی کیا حیثیت. خاص طور پر دو سال پہلے جو بہت ہی مشہور واقعہ پیش آیا تھا کہ وہ ایک ذاکر اہل بیت بڑے خوش عقیدہ اور کچھ ایسی بیماریوں میں مبتلا تھے کہ جس کا یہ دنیاوی علاج ضروری تھا مگر کیونکہ ایک حدیث ان کو یاد تھی کہ پیغمبر نے یہ فرمایا کہ کلونجی میں ہر بیماری کی شفا ہے حتی موت کی تو وہ تمام طبی مشوروں کے بعد یہ کلونجی کھاتے رہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ممبر سے دوران مجرے پیرالائز ہو کے وہ گرے. خدا نے بہرحال ان کی زندگی بچا لی لیکن 6 مہینے تک یہ حالت یہ جو مفلوج آدمی کی حالت ہوتی ہے کہ زبان سے ایک لفظ نہیں نکل پا رہا. یہ واقعہ جو کہ اس لیے شہرت پکڑ گیا کہ مجلس کے اندر پیش آیا. تو اب اس حوالے سے کہ یہ جو انہوں نے بعد میں معروضہ بھی پیش کیا کہ میں نے تو بھائی پیغمبر کی حدیث سے عمل کیا تو اس حوالے اگر کہ یہ بالکل الگ موضوع مگر ذرا سا اس کا اشارہ اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو امام کے حالات چل رہے ہیں. باقی مشہور مشہور واقعات کہ وہ امام کا وہ حدیث لکھوانا یا سلسلۃ الزہاد یا امام کے معجزات یا امام کے قدم کا یا امام کا جاری کیا پانی کا چشمہ یا اس آدمی کو امام کا اتنی ہی کھجورے دینا جتنا خاص میں رسول خدا اس کو دے کے گئے تھے, تو سب مشہور بات ہے. ذرا یہ بات ہو جائے. اس سے پہلے بھی ایک دفعہ میں اس کا اشارہ کر چکا ہوں, آج پھر بتا رہا کہ یاد رکھیے کہ ہر حدیث, اب دیکھیے یہ آٹھویں امام کے حالات کا بھی حصہ ہے, مسائل کا بھی حصہ ہے, چنانچہ میں اس سے دونوں طرف فائدہ اٹھا رہا ہوں کہ ہر حدیث جب ہمارے پاس آتی تو اس میں دو چیزوں کو دیکھنا بہت ضروری ہے. پہلی چیز اس کی سند دیکھی جاتی ہے کہ یہ حدیث کے راوی کون, اور خاص طور چھٹے ساتویں آٹھویں امام کے امامت میں کیوں یہ گڑبڑ بہت ہوئی کہ ایک آدمی ابھی ٹھیک تھا, دو سال بعد بگڑ گئے. ٹھیک ان معنوں میں کہ چھٹے امام کو مانتا ہے, ان کی شہادت کے بعد اسماعیلی بن گئے, ساتویں امام کو مانتا ہے, ان کے بعد واقفی بن گئے. تو یہ والے راوی اور گڑبڑ راوی, گڑبڑ میں مطلب کہ ان راویوں کی تحقیق اور مشکل کام جو چھٹے ساتویں آٹھویں امام کے زمانے میں گزر رہے. ایک تو یہ دیکھنا ضروری ہوتا, یہ خود ایک تقریر ہے گھنٹے کی, لیکن نہ اتنی گنجائش میرے پاس ہے نہ آپ کے پاس. دوسری بات, جب یہ ثابت بھی ہو جائے کہ فلا حدیث بالکل صحیح ہے راویوں کے اعتبار, تب بھی آگے بن کر کے حدیث نہیں لیں گے, حدیث کا متن بھی دیکھنا ہوتا, خود الفاظ حدیث اس کا ٹیسٹ, وہ ایک الگ ریسرچ, اور اس میں بہت ساری چیزوں کا دخل ہوتا. لیکن خاص امام زمانہ کے حوالے سے میں جملہ اکثر کہتا ہوں, وہ آج آٹھویں امام کی حدیثوں میں بھی آ رہا, کہ امام زمانہ کے حوالے سے جو حدیثیں ہیں نا, اس میں پہلے تو ہم چیک کرتے ہیں کہ راوی کیسے, راوی چیک ہو, پھر بھی حدیث کو سمجھنے کے لیے ایک اور چیز چیک کرنا پڑتی ہے کہ یہ حدیث جس امام نے ارشاد فرمائی اس وقت امام کس جگہ بیٹھے. حدیث کا ایک جغرافیائی پس منظر, یہ اس لیے کہ امام زمانہ کے حوالے سے متعلقہ حدیثوں یہ دو لفظ بہت آتے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے کے ظہور کے وقت مشرق سے فلا واقعہ پیش آئے, اور مغرب سے فلا واقعہ پیش آئے. شمال جنوب کا تذکرہ کم ہے, مغرب مشرق زیادہ. مگر اب یہ مغرب اور مشرق لفظ ایسا کہ جب تک یہ پتا نہ چلے کہ اس امام نے کہاں بیٹھ کر یہ لفظ کہا, مشرق کا مطلب کچھ اور ہوگا, مغرب کا مطلب کچھ اور ہوگا. اگر امام اس وقت مشہد میں تھے اور مشرق کی بات کر رہے ہیں, تو مشہد کے مشرق پاکستان آتا ہے, ہندوستان آتا ہے, چین آتا ہے, پتا چلا یہ واقعہ وہاں کا. اور اگر امام نجف یا کربلا یا مدینے میں بیٹھ کے کہہ رہے کہ اس کے مشرق میں یہ واقعہ ہو, تو خود مدینے کے مشرق میں کربلا آتا ہے, ہو سکتا ہے وہ واقعہ کربلا کا ہو, اور کربلا کے مشرق میں خود آتا ہے, ہو سکتا ہے واقعہ خود کا ہو. اور یہی مسئلہ مغرب کا, یعنی سمجھانا بالکل بیکار. سولجر بازار میں بیٹھ کر آپ کسی کو مشرق و مغرب کہیں الگ ہے, خاردر میں کہیں الگ. تو یہ ظہور امام کی حدیثوں کے بارے میں عام اصول, کہ ان حدیثوں ملکوں کے نام کم ہے, مغرب مشرق سے زیادہ. اب مغرب مشرق کی حدیث سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک یہ پتا نہ ہو کہاں بیٹھے تھے امام, کہ یہ واقعہ وہ ایران کا بتا رہے ہیں کہ ہندوستان کا بتا رہے ہیں. یہی مسئلہ طب کی حدیثوں کے بارے میں, خاص طور پر جو آٹھویں امام کی حدیث ہے, کہ طب کی حدیث اول تو سند کے اعتبار سے بہت کمزور, اس کے بعد متن کے اعتبار سے بھی خاصی قابل غور. مثلاً ایک واقعہ جو شہید دفتے غیر استخارے کے حوالے سے لکھا, وہ بھی طب کی حدیثوں میں آئے. استخارے کے حوالے سے کیا لکھا ہے, میں نے پڑھا بھی تھا یہ واقعہ اپنی اس تقریر میں جس کا نام تھا استخارہ. وہ یہ تھا کہ ایک صاحب بیمار تھے اور طبیبوں نے ان کو میٹھی چیز کھانے سے منع کیا تھا. انہوں نے کہا نہیں, میں تو استخارہ دیکھوں. پوری تقریر استخارے کی, جہاں اس تفصیل آئی ہے کہ اس طرح سے ہر چیز میں استخارہ نہیں دیکھا جاتا. اب استخارہ دیکھو, اچھا طبیبوں نے میٹھی چیز سے منع کیا تھا, لیکن کسی نے آ کر اسے کہا تھا کہ شہد کھاؤ. یہ شہد ہمارے یہاں بھی بہت بات اڑتی رہتی. قرآن کھولا انہوں نے, آئے شہد کی نکلی تھی ہے شفا للناس, اس میں انسانوں کے لیے شفا. نہیں یہ آئے تو اس سے پہلے والی آئے, اور ہاں رب کو کا علم تھا کہ خدا نے شہد کی مکھی سے ایک وحی نازل کی اور کہا اس طرح جاؤ اور رب جو. جیسے ہی آئے سیکھی, اب دیکھیے آپ بھی بتائیے, اگر آپ ہوتے تو آپ کا دل کیا تھا. یہ تو بالکل اجازت دے دی خدا نے, بلکہ اور ہاں وحی نازل کی ہے کہ یہ کھانا. چنانچہ شہد کھائے اور اگلے گھنٹے وحی ہوا جو میں نے ابھی پڑھا تھا کہ مر گئے. علماء تک بات پہنچی, یہ استعاذہ نامی کتاب میں یہ بات آیا جو کتاب اردو ترجمہ, تو لوگوں نے کہا کہ خالی اس طرح سے استخارہ نہیں دیکھا جاتا. استخارے کو صحیح مانتے سمجھنا, شہد کی مکھی کا تذکرہ آیا تو جتنا شہد کھانا تھا جتنا مکھی کھاتی، یہ تو دیکھ لیا کہ شہد کی بات آ رہی ہے، کتنا کھانا وہ تو اس نے اپنے حساب سے کھایا کہ ایک انسان دو چمچے تین چمچے تو کھاتا ہے، وہ سوئی کی نوک کے برابر جتنا مکھی پھل کا رس چوستی، وہ ایک الگ موضوع ہے بہار. تو خالی حدیث صحیح ہو جانے کے بعد کام نہیں چلے گا جب تک کہ پتہ نہ چلے کہ اس حدیث کا مزید مفہوم کیا. اچھا یہ چیز آج کل کے حالات کے اعتبار سے بڑی عجیب ہے، کیونکہ آج کل ہمارے یہاں کچھ علم عرفانیات کا شوق ہوا ہے، کچھ علم نفس کا شوق ہوا، تو اس میں ان چیزوں پہ لوگ اتنی آگے بن کر کے یقین کر رہے ہیں کہ جو امام نے کہا تو امام کو کبھی غلط نہیں کہہ سکتے. پہلے تو یہی ثابت کیجئے کہ یہ امام نے کہا ہے کہ نہیں کہا. اگر کسی زندگی میں ہے کہ امام نے فرمایا کہ اس مہینے میں نہار کو گرم پانی پیا کرو، تو خالی جنکری کے لکھنے سے کہ یاقو امام نے کہا کیسے پتا چلا کہ یاقو امام کی حدیث. اگر علامہ مجلسی اور کلینی بھی اپنی کتاب میں لکھے کہ یاقو امام کی حدیث ہم نہیں مانتے، پہلے ہم ریسرچ کرتے کو جائیے کہ جنکری والے، اور پھر اگر یاقو امام نے یہ کہا بھی یعنی ثابت بھی ہو جائے تو پھر کیا ہمارے لیے کہا یا ایران والوں کے لیے کہا جب مشہد آ گئے، یا ایران یا مدینے والوں کے لیے کہا جب وہاں رہتے. اس لیے کہ ہر دوا کے اثرات علاقے کے اعتبار سے ہوتے ہیں. یہ ذرا عجیب بات تھی، اس لیے آج میں نے کئی سالوں بعد ایک کتاب کو جھاڑ پہنچ کے نکالا. کہ طب معصومین کے حوالے سے 1000 سال پہلے بھی ہمارے علماء کا ایک خاصا مشہور نظریہ کیا تھا، شیخ صدو 383 ہجری ان کی وفات کی تاریخ، تو تقریباً 1100 سال پہلے، تاکہ یہ بات بھی نہ ہو کہ یہ نئے نئے مولوی ملا طالب علم کیا باتیں لڑ رہے ہیں، اور سمجھ میں آ جائے کہ یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں جتنا ہمارے بہت مشقیدہ لوگ سمجھ رہے ہیں. آئیے پھر بتا دوں کہ یہ حدیثیں 90% آخر امام کی ہیں. قال الشيخ، شیخ فرماتے ہیں، اعتقادنا فی الاخبار الواردہ فی الطب، ہمارا عقیدہ یعنی شیعوں کا عقیدہ، مسئلہ ہے تقلید کا، شیخ کے کہہ دینے سے یہ عقیدہ بنتا نہیں ہے، لیکن ایک نظریہ، ہمارا نظریہ ان حدیثوں کے بارے میں جو طب کے موضوع پہ نازل ہوئی، کہ انہا علی مجھو، یہ حدیثیں کئی قسم کی، منہا معقیلا علی ہوا مکہ و مدینہ، ان میں کچھ حدیثیں وہ ہے جو مدینے اور مکے کی فضا اور آب و ہوا کے بارے میں، فلا یجوز استعمال ہو، بس ان دواؤں کا استعمال جائز نہیں، فی سائر الاقویہ، دوسرے علاقوں کے موسم، دوسرے علاقوں کے آب و ہوا، خاص یہ مکہ اور مدینہ کے بارے میں آئیں گے، وہی اسی ماحول میں چلیں. یہ ان حدیثوں کی بات ہے جو بالکل سند سے صحیح ثابت ہو، ایک راوی اس کا پڑھا ہوا ہے، ایک راوی اس کا خالص ہے، اس کے باوجود ومینا ما اخبر به العالم على ما عرف به التمهيد بائے، یہ وہ چیز ہے جسے ڈاکٹر حضرات نہیں مانتے ہیں، اور الحمدللہ آج کے اس درس میں مجھے کوئی ڈاکٹر نظر نہیں آ رہا، لیکن اگر کوئی بیٹھا ہوگا تو یا تو میری خبر صحیح نہیں ہے یا میری آئی سائٹ صحیح نہیں ہوگی، لیکن حکیم حضرات اس کو مانتے ہیں. جو آپ دوسرا نقطہ بتایا، دوسرا نقطہ یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ ایسی دوائیں امام نے بتائی جو مریض کی طبیعت کو پہچان کے بتائی. علم طب ڈاکٹری میں تو یہ چیز نہیں ہے، حکمت میں ہے نا کہ ہر مریض کی اپنی ایک طبیعت ہوگی، سفرا ہے کہ سودا ہے کہ کیا ہے، اس کے اعتبار سے بلغمی مزاج ہے کہ فرماتے ہیں کہ کچھ دوائیں ایسی ہیں جو صرف مکہ مدینہ کے باہر چلیں گی، کچھ باہر والی بھی، مثلا پتا چل گیا کہ امام نے مشہد میں بیٹھ کے دوا بتائی، پھر بھی مشہد والے کے لیے نہیں، اس مریض کی حالت کو دیکھ کے بتائیں. البتہ ڈاکٹر اس دوسری چیز کو مانتے ہیں کہ ایک دوا جو ایک مریض کو بتائی جائے دوسرا مریض اپنی مرضی سے اسے استعمال نہیں کر سکتا، لیکن شیخ نے لفظ طبیعت استعمال کیا جس کی وضاحت 40 سال سے اوپر والے لوگوں کو تو پتا تھا, پہلے اپنی مدرات کا زور تھا, لیکن اب آج کل بچوں کو تو یہ سمجھانا مشکل. فرماتے ہیں کہ دوسری وہ حدیثیں ہیں کہ امام نے مریض کی طبیعت کو دیکھ کر کہ اس کا مزاج کیسا ہے, اسے حکیم مزاج کہتے ہیں, اس کے اعتبار سے بتائی ہے یہ دوا صرف اس مریض کے لیے دوسرے کے لیے نہیں چلے گی, کیونکہ امام اس مریض کے مزاج کو زیادہ جانتے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں ومنہ تیسری طب معصومین کی حدیث ما دلت المخالفون فی الکتب, جو غیر شیعہ حضرات نے ہماری کتابوں میں جھوٹی جھوٹی شامل کر دی, لتقبح صورت المذہب عند الناس, تاکہ شیعت کی صورت کو کبھی اور بدنام کیا جا سکے عام آدمیوں کے ساتھ. یہ تو فلاں مذہب ہے جو ایسی دوا کو استعمال کرتا, لیکن بہت اہم اہم یہ لوگ تھے. منہا ما وقع فی صحو من نافل, چوتھی وہ چیز حدیث کہ راوی کو اس دوا کا بیان کرنے میں صحو ہو گیا, جو ہر 15 دن کے بعد اخبار میں آتا کہ بولا اسپتال میں غلط انجیکشن لگا دیا گیا, اس لیے کہ ایک لفظ کے بدلنے سے نام بدل جاتا. تو یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے, 1400 سال پہلے کا مسئلہ. ماں وقع بی صاحب صاحب واقع ہوا ہے بن ناقل ہی ناقل حدیث. وہ مینا پانچویں حدیث طب معصومی ماں حفظ آباد ہوں و نفی آباد ہوں, رامی ایک دوا یاد رکھی دوسری بھلا. جب ایک ڈاکٹر ایک بچے میں 3 دوائیں لکھ رہا ہے, تینوں ملا کے استعمال کرے تو فائدہ, یا یہ کہ آج کل تو میڈیکل کمپنی سے اتنا نفع ملتا ہے کہ بغیر ضرورت کے وہ لکھ دیتے, مگر امام ایسا نہیں کرتے. رانی کو ایک یاد رہی ہے کیا نہ رہی, دونوں ملیں گے تو فائدہ ہوگا. اس نے سوچا جتنا یاد ہے وہ تو سنا دو, دواؤں میں یہ نہیں چلتا کہ جتنا یاد ہے اتنا سنا دو, پورا نسخہ سناؤ ورنہ بالکل نہ سناؤ, لیکن رانیوں نے ایسا نہیں کیا. یہاں تک فرماتے ہیں وما روے یا پھر اصل, حتیٰ یہ کہ شہد کے بارے میں جو حدیث ہے کہ انہ شفاء من کل داء, کہ یہ ہر بیماری کا علاج, فہو صحیح ہو, یہ حدیث کے راوی صحیح, لیکن معنی اس کے معنی کیا ہے, انہ شفاء من کل داء فارغ, سردی کی وجہ سے جو بیماریاں ہوتی ہیں یہ اس کے لیے شفا, ہر بیماری کے لیے شفا نہیں. اور اس کے علاوہ فرماتے ہیں کہ جو روایت, اب میں خالی اردو پڑھ رہا ہوں, کہ بواسیر والا ٹھنڈے پانی سے استنجا کرے تو فائدہ, فرماتے ہیں یہ اس وقت ہے جب بواسیر گرم چیز سے پیدا ہوئی, اور اگر اس کا سبب کچھ اور ہے تو یہ حدیث نہیں چلے گی. اور یہ جو روایت ہے کہ بیگن میں شفا وما ہوئے آتی بادنجان بنا شفا, بادنجان عربی میں بیگن کو کہتے ہیں, ابھی حاجی حضرات جا کے خریدیں گے تو یہ لفظ یاد ہو جائے گا. تو یہ جو ہے کہ بیگن میں شفا, یہ اس وقت ہے کہ جب کھجورے پکنے لگے اور اس آدمی نے پکتی بھی کھجورے بہت کھا لی, تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے بیگن کھاؤ, لیکن اگر کھجور ہے ہی نہیں کراتی ہوں تو بیگن جو ہے نا وہ شفا نہیں. اور اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ پوچھنا چاہے کہ پھر معصومین کی وہ کون سی دوائیں جو بالکل ٹھیک ہر مریض ہر علاقے میں استعمال کر سکتا, بھائی بیگن کو آپ نے نکال دیا, ٹھنڈے پانی کے استنجا کو نکال دیا, شہد کو نکال دیا, یہ تو مشہور چیزیں تھیں. اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی یہ سوال کر کہ کوئی ایسی بھی دوا امام نے بتائی جو ہر آدمی کے لیے دنیا کے ہر علاقے میں چلے, عجیب جواب دیا. وأما أدوية الصحيحة, وہ دوائیں جو ہر آدمی کے لیے صحیح, وہ ہے آیات القرآن و سورۃ والحدیث, وہ صرف پرانی آیات ہیں, سورے ہیں, اور جو دوسری دعائیں ہیں, دعائیں مشلول اور دعائیں جو چلیں کبھی, وہ یقین وہ طب معصومین ہیں جو کراچی والا, مکے والا, لندن والا, نیویارک والا سب کے لیے, اور گرم مزاج ہو کہ ٹھنڈا مزاج ہو کہ بلغمی مزاج ہو کہ سفرائی مزاج ہو کہ سودائی مزاج, یہ وہ سب یہ ہے وہ طب معصومی. اور باقی چیزیں وہ جو دنیاوی دوائیں ہیں, اب اتنا آپ نے سن لیا آگے میں کیا کہوں, لیکن آٹھویں امام کے حوالے سے جو سب سے زیادہ شہرت انہیں طب کی حدیثوں کی, باقی کچھ لیا ہی نہیں لوگوں نے آٹھویں امام سے, لیا تو یہ لیا, یا ایک امام زامن لیا ہے, اور یا پھر یہ بیگن اور شہد اور ٹھنڈے پانی کا استنجا لیا, اس لیے اس کی وضاحت ضروری. ہاں اگر لینا ہے آٹھویں امام سے تو وہ حدیث لیجیے جو آٹھویں امام ہی کی حدیث ہے کہ جب زمانے کا امام آئے ہر وہ 20 سال کا نوجوان قتل کر دیا جائے گا جس کو حلال و حرام کے مسئلے نہیں پتہ. بیگن سے زیادہ اہم یہ حدیث, وہ حدیث معاشرہ بھلا کے بیٹھا, ان کو پکڑ کے بیٹھا ہے کہ جو ابھی آپ نے سن لی, وہ نقطہ تو شیخ صدوق نے بتایا ہی نہیں جو سب سے پہلا, کہ وہ تو بتانے کی ضرورت نہیں کہ اکثر تو حدیثیں ضعیف ہیں, کہا جو صحیح بھی ہیں تو اس کے اندر بھی اتنے پہلو, 5 پہلو تو انہوں نے بتایا اس کے علاوہ. ہاں بالکل لینے والی حدیثیں, امام کا وہ جملہ کہ 20 سالہ نوجوان واجب القتل جو حلال و حرام کے مسئلے نہیں جانتا, اور آج ہمارے معاشرے میں ایک ایسا گروہ پیدا ہو گیا جو حلال و حرام ہی کو قتل کرنا چاہ رہا ہے. اور پھر 11 ذی الحجہ کو پتہ نہیں آٹھویں امام کی ولادت کیوں مناتے ہیں جب مقصد امام ہی کے خلاف. بس بیان ایک حدیث سے مکمل کر رہا ہوں. یہ تو ہو گیا موضوع آخری حدیث. آخری حدیث ایک طریقہ ہے کہ جب بھی کسی امام کی ولادت کی شہادت ہو تو آخر میں حدیث. یہ آٹھویں امام کی مشہور ترین حدیثوں میں سے جنتری اور کیلنڈر جس کی حدیثوں کو چھوڑ کر جو حدیث آ جاتی ہے ان میں کیا دی کہ اللہ نے یہ فرمایا آٹھویں امام سے اگر تو میری دی ہوئی قلیل روزی پہ راضی ہو جائے تو میں تیرے قلیل عمل پہ راضی ہوں. اللہ نے عمل اور رزق ان دو کو آپس میں ملا دیا کہ اگر تو تھوڑے سے رزق پہ راضی ہو جائے تو جتنا مختصر تیرا عمل ہو البتہ واجبات واجبات تو شامل ہی میں اس سے راضی ہو جاؤں. اور اگر تو میری قلیل روزی پہ راضی نہیں ہو رہا مجھے چاہیے وہ سارے ایسو آرام حللے بدلے تو مجھے بھی پھر تیرا عام عمل نہیں چاہیے. پھر وہی عمل چاہیے جس کی ہر رات میں ہزار رکعت نماز جس کے ہر دن میں روزہ ہی روزہ. تو اگر تجھ قلیل عمل قبول کروانا ہے قیامت میں تاکہ جنت ملے تو اس دنیا میں قلیل رزق پر آ گئی. اور یہی آج کا سب سے بڑا مسئلہ کہ اتنا زیادہ مغرب نے ہمارے معاشرے کو صارفین کا معاشرہ بنا دیا یعنی کنزیومر سوسائٹی کہ ہر آدمی وہ سارے ایسو آرام چاہیے جو یقینا خالی حلال سے تو پورے نہیں ہو سکتے حرام کی جانب جانا پڑتا. گھیر گھال کے ہمیں اس راستے پہ لے گئے جس کے نتیجے رزق حرام کثرت سے ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکا اور رزق حرام کی ایک قسم جوئے کا بیان چل رہا. میں آگے اپنے موضوع پر یہ خلاف ورزی میں نے کر لی کہ تقریر آج نہیں ہونا تھی مگر یہ مناسبت بابرکت مناسبت کی وجہ سے مگر دوسرے خلاف ورزی نہیں ہو نہیں ہو. اور دوسرا وعدہ تھا کہ یہ مسئلہ قمار کا مکمل کر کے ہی پھر ہماری آپ کی حج کے حوالے سے رخصتی ہو. جوا جوئے کے حوالے سے ایک تو اس کا تذکرہ ہوا جو پرائز باؤنڈ کی پرچیوں کے حوالے سے مسئلہ. ایک اور چیز آپ کو یاد دلا دی جائے اس لیے کہ چیز ابھی آئی ہے بڑھنے کے امکانات وہ یہ ہے کہ دبئی کی دیکھا دیکھی ہمارے پاکستان میں بھی ہماری سول ایویشن اتارٹی کو جوش پیدا ہوا اور ایئرپورٹ کے اوپر ایک گاڑی لا کے رکھی گئی ہے کہ 200 روپے کا ٹکٹ لیجیے اور پھر پتہ نہیں مہینے یا دو مہینے کے بعد قرآن سازی ہوگی جس کا نام نکل آیا گاڑی اس سے ملے گی. بنیادی اعتبار سے یہ چیز سب سے پہلے دبئی نے شروع کی اور اب تو بڑھتی چلی جا رہی ہے. لیکن تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے تفریح کو تھوڑی ہے مسئلہ. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھی پکا جو ہے اور حرام یعنی حرام ہے لیکن جوئے کی وجہ سے مجھول المالک اور بینکنگ کے حوالے سے مراجع کرام کے کچھ فتوے ایسے نظر آئے کہ پھر لوگ سمجھنے لگے کہ جوئے نامی کوئی چیز ہی معاشرے میں نہیں ہو. وہ غلط. جوا ہے وہ ابھی تک جس کے اندر اس وقت بالکل تازہ ترین یہ جوا شروع ہوا شاید 2 مہینے اس کو ہوئے ہوں گے 2.5 مہینے سے یہ بھی حرام. اور خالی یہ بات کراچی کی نہیں مگر کراچی کا آگے لیکن ویسے اس قسم کی تمام اس کی سب سے زیادہ تو دبئی کا ٹکٹ چلتا وہ بھی حرام. اب تو یورپین ممالک نے بھی اپنے ہوائی اڈوں پر یہ گاڑیاں رکھ دی ہیں وہ بھی حرام. اچھا آپ دیکھیے مسئلے کی 2 صورتیں ہوتی. ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ کسی کمپنی یا ادارے یا دکاندار سے ایک خریداری کرتے ہیں پھر وہ اعلان کرتا ہے کہ کوئی 1000 روپے کی خریداری کرے گا تو اسے ایک کوپن دیا جائے اور یہ کوپن ہر مہینے کی قرآن سازی میں شامل ہوگا جس کا نمبر نکل آیا اسے گاڑی ملے گی. جیسے گلف کے اندر سپر مارکیٹ جو ہے ان کے اندر بھی گاڑیاں رکھی ہیں لیکن وہ صورتحال الگ. وہ یہ ہے کہ آپ ایک چیز خریدتے آٹا چاول دال گھی جو بھی آپ کی ضرورت اور یہ کوپن آپ کو فری میں دیں گے اس کے لیے آپ کا کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا. میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کا نام شریعت کی زبان میں ہے شوق دلانے کے لیے انعام. اس کا نام انعام. انعام الگ چیز. انعام کا مطلب یہ ہے کہ خاص اس کے لیے آپ نے کوئی پیسہ خرچ نہیں کیا. اگر کے دل میں تو شاید وہی نہیں ہے کیونکہ ایسا بھی ہوا کہ 900 روپے کا سامان ہوا اس نے کہا 100 روپے کا اور خرید لو تاکہ 1000 بن جائے تو مجھے کوپن دے. یہ جو آخری 100 روپے اس نے خرچ کیا وہ فقط اس کوپن کی لالچ ہے. لالچ الگ چیز لیکن اس 100 روپے کے بدلے چیز آپ نے خریدی جو نہ آپ کا نام نکلے کہ نہ نکلے وہ جو 1000 روپے کا سامان آپ نے خریدا وہ آپ کا رہے وہ کمپنی آپ سے واپس نہیں مانگ سکتی. یہ والے جو کوپن ہے جو بہت تیزی سے کراچی میں بھی پاکستان میں بھی آ رہے ہیں, اس میں کوئی حرج اور اشکال نہیں, کراہیت تک نہیں. لیکن جہاں پہ اس کوبن کی قیمت ہوگی, اگر آپ کا نام نکل آیا تو اس سے ہزار گنا بڑی چیز آپ کو مل جائے, اور نہیں نکلا تو وہ ضائع ہو جائے. وہ ہر صورت میں حرام اور جوا, چاہے مسلمان ملک میں ہو چاہے کافر ملک. کافر ممالک ایک اجازت ہمارے دو مراجع نے دی تھی, ایک آغائے کوئی اور ایک آغائے سیل کا, مگر وہ اجازت سمجھے کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط فہمی ہو جائے. اجازت یہ دی کہ یہ جو لاٹریاں ہوتی, اب اس وقت تو لوٹو یا لاٹری کے نام سرکاری سرپرستی میں ہر کافر ملک میں ٹکٹ بیچے جا رہے ہیں, تو اجازت یہ بتا اس لیے رہا ہوں کہ اس میں غلط فہمی ہو یقینا ہوگی. وہ یہ کہ مسئلہ یہ پوچھا گیا تھا ان مراجع سے کہ ہم ایک دکان کرتے ہیں, جیسے اسٹیشنری کی دکان ہے, جیسے کوئی سپر مارکیٹ ہے, جیسے کوئی عام جرنلسٹ ہو, کاروباری تقاضوں کی وجہ سے ہمیں لاٹری کے ٹکٹ رکھنا ضروری ہے, اس لیے کہ یہ وہاں کے ہر جنرل اسٹور یا اسٹیشنری کی دکان کا ضروری آئٹم. لوگ اس لیے بھی دکان میں آتے ہیں, اگر آپ یہ نہ رکھے تو لوگ اس دکان میں نہیں آئے. تب تو پہلا سوال یہ پوچھا گیا, دیکھیں مسلمان ملک میں تو یہ ہری ہرا, کافر ملک کا مسئلہ دو وجوہات کیا ہے. ایک تو کافروں سے سود لینا جائز, اس کی وجہ سے کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شاید جوا بھی جائز, اور دوسرا یہ کہ خطرہ اگر ہوئی تب اور بعد میں آگے پاکستانی نے اس کے اوپر تصدیق کی مہر لگا دی, وہ ایسا آیا جس نے لگا کہ کافروں کے اندر لاٹری جائے. تو اس لیے میں اس کو الگ سے واضح کر رہا ہوں, جبکہ مجھے پتا کہ فی الحال اس مجمع کا یہ مسئلہ نہیں, لیکن غلط فہمی نہ ہو جائے. تو وہ مسئلہ یہ تھا کہ کافروں سے سود لینا جائز ہے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے, وہ نفس پرانی نفس معصوم کی وجہ سے, جوئے کا اس سے کوئی تعلق نہیں, وہ حرام. تو کافر ملکوں میں بھی جوا کھیلنا حرام, لیکن یہ جو آگے کوئی نہیں اجازت دی اور بعد میں آگے سیستانی نے بھی اسی کو مارا, وہ یہ نہیں تھا. وہ یہ کہ لاٹری کے ٹکٹ ہماری دکان میں بکتے ہیں, یہ ہم کو رکھنا. تو مسئلہ پوچھا گیا تھا کہ کیا لاٹری کے ٹکٹ بیچے جا سکتے ہیں, تو بعض لوگوں نے اس کو ملا دیا کہ جب بیچنا جائز ہے تو خریدنا بھی جائز ہوگا. نہیں, ایسا نہیں, خریدنا الگ چیز ہوتی ہے, بیچنا الگ چیز ہوتی ہے, کسی کو تحفے میں دینا الگ چیز ہوتی ہے. جیسے بینکنگ کے حوالے سے مسئلہ گزر چکا کہ بینک میں پیسہ رکھنے کا الگ مسئلہ, بینک سے قرضہ لینے کا الگ مسئلہ, بینک میں نوکری کرنے کا الگ مسئلہ. تو یہی اس میں تھا کہ آگے کوئی اور آگے سیستانی نے فرمایا کہ ایسے آدمی کے ہاتھ لاٹری کے ٹکٹ دے کے جا سکتے ہیں جس کی شریعت میں اس کی اجازت ہے, مگر خرید نہیں سکتے ہیں, خود حصہ نہیں لے سکتے. ہاں, پھر اس میں کسی شک میں غلط, نہ آپ نے خریدا نہ آپ نے بیچا, کسی نے آپ کے نام سے خرید کے آپ کو دے دیا اور اسی بے اتفاق سے گاڑی نکل آئی. اب وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ مہاراج کران کہتے ہیں پھر اس کو چھوڑنا آپ پر واجب نہیں, آپ نے خریدا نہیں آپ نے بیچا نہیں. دوستی میں بھی ایسا ہوتا, کبھی بعض لوگ بچوں کو سالگرہ یا انعام پاس ہونے کا سالگرہ کا یا امتحان پاس کرنے کا انعام اس شکل میں دیتے, تو فرماتے ہیں وہ ٹھیک کہ آپ نے کوئی حصہ نہیں لیا, اگر انعام نکل آئے انعام کو ہاتھ سے جانے مت دو, وہ لے لو, مجھول المالک ہے یہ, پھر اس کے بعد وکیل سے مل کے اس کو دے دو. لیکن انعام اگر حلال ہو گیا تب بھی ٹکٹ خریدنا حلال نہیں. تو مسئلہ یہ تھا کہ ایسے آدمی کے ہاتھ ٹکٹ بیچنا جائز جس کی شریعت میں اس کی اجازت ہو. ہو سکتا ہے کہ کبھی یہ مسئلہ ہمارے شہروں میں ایک اور انداز سے آ جائے کہ کوئی ایسا جوا نکلے جو فقہ جعفری میں حرام اور کسی غیر شیعہ فقہ میں حلال, تو ہم اس میں حصہ نہ لیں لیکن اس کے ٹکٹ ان لوگوں کے ہاتھ بیچنا, یہ مسئلہ وہاں بھی کام آ جائے گا. حالانکہ اس کے آثار نہیں ہے, اس لیے کہ غیر شیعہ حضرات اس مسئلے میں ہم سے زیادہ سخت, لیکن بلا وجہ سخت. مثلا وہ انشورنس کو بھی اسی لیے حرام سمجھتے ہیں کہ اس سے جوا, جبکہ ہماری شریعت تمام مراجے کے نزدیک انشورنس بالکل چاہیے, یہاں تک کہ لائف انشورنس, اور اس کا نام جوا نہیں. تو وہ تو جذباتی حوالے سے بات کرتے ہیں, ہر چیز سود ہے ہر چیز جوا, اس لیے ابھی تو آثار نہیں. لیکن جیسے سعودی عرب میں ممکن کہ کچھ ایسی چیزیں وہ جائز کر دے جو ہمارے حالات حرام, تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ ہم اس کے ہاتھ ٹکٹ بیچ سکتے ہیں. تو اب خلاصہ یہ بنا کہ اصل مسئلہ یہ آیا تھا کہ غیر مسلم ممالک اس کافر کے ہاتھ کے ٹکٹ آپ بیچ سکتے ہیں جس کے یہاں یہ جس کی اجازت. چنانچہ اگر دکان پہ ایسا آدمی آئے کہ ہمیں پتا چل گیا کہ یہ مسلمان, چاہے وہ کہہ رہا ہوں میں خریدنے کو تیار ہوں, اس فتوے میں بھی اس کے ہاتھ بیچنے کی اجازت نہیں. تو یہ ایک مسئلہ تھا جو بالکل الگ مسئلہ. تو ہر اس قسم کی اس کی جس کے اندر آپ خریدیں گے اور پیسہ ضائع ہوگا وہ حرام. لیکن آئیے اس کے بعد اصل مسئلہ. اصل مسئلہ جو ہے علماء نے اس کے چار حصے کیے. فرمایا کہ جوا کسی چیز کی مدد سے کھیلا جاتا ہے یا بغیر چیز کی. بغیر چیز کا مطلب ہے یہی کوپن ووپن. جو چیز کی مدد سے کھیلا جاتا اگر وہ چیز خاص چوہے کے لیے بنائی گئی, وہ چیزیں جو خاص چوہے کے لیے بنائی گئی اس سے کسی طرح کا کھیلنا بھی حرام ہے, چاہے شرط لگا کے کھیلیں چاہے بغیر شرط. لیکن آغاز سیستانی نے فرمایا جو چیزیں خاص چوہے کے لیے بنائی گئی اگر بغیر شرط کے کھیلے تو احتیاط واجب یہ ہے کہ اس کا کھیلنا حرام, اور شرط کے ساتھ کھیلے تو بالکل حرام سوائے شطرنج. فرماتے ہیں شطرنج بھی مسئلے کے اعتبار سے احتیاط واجب ہونا چاہیے, لیکن شطرنج میں چونکہ نفس سے معتبر موجود وہ تو ہر صورت میں حرام. مسئلہ کچھ لوگوں پہ واضح نہیں ہوا, مسئلہ یہ بنا کہ وہ چیزیں جو خاص جوئے کے لیے بنائی گئی, شطرنج, تاش, یا یہ کہ جو جوئے کی مشینیں جوئے خانوں میں لگی ہوتی جس سے ملتے جلتے بہت سے ویڈیو گیم محلے محلے میں ہوتے, تو یہ ویڈیو گیم نہیں, اس کی خاص مشینیں ہوتی. فرماتے شرط لگا کے ان پہ کھیلے تو ہائی حرام. وہ سارے شیا مستحدی کے حضرت بغیر شرط کے بھی تاش یا شطرنج یا ایسے کھیل کھیلے, تو باقی مستحدین کہتے ہیں کہ بغیر شرط کے بھی حرام, جس میں آغا خمینی بھی شامل. لیکن آغا سیستانی کہتے ہیں بغیر شرط کے احتیاط واجب کی بنا پہ حرام. تو تاش اگر وقت گزارنے کے لیے کھیلا جائے تو آغا خوئی کیا حرام ہے, امام خمینی کیا حرام ہے, آغا گلفائدانی کیا حرام ہے, آغا سیستانی کیا احتیاط واجب کی وجہ سے حرام. لیکن مسئلہ تاش کا نہیں, مسئلہ ہر جوئے کی چیز کا سوائے شطرنج. شطرنج میں وہ کہتے ہیں کہ بغیر شرط کے بھی کھیلے تو پکا شطرنج حرام. لیکن جوئے کے آلات کے بغیر اگر کوئی کھیل کھیلا جائے جس میں کوپن وہ بنا دو, فرماتے کہ اگر آلات میں جوا نہ ہو اور کوئی حلال کھیل ہے تو شرط کے بغیر جائز ہے, ہاں شرط کے ساتھ وہ بھی حرام. لوڈو, راپ, چہرا, یہ سب دوسری کیٹیگری میں آتی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو جوئے کے لیے نہیں بنائی گئی, چنا سے اس میں شرط لگائیں گے تو حرام, ورنہ بغیر شرط کے یہ بالکل حلال. اور یہ جو مسئلہ ہے کہ بغیر شرط کے حلال ہے شرط کے ساتھ حرام, یہ خالی روڈو ڈرافٹ کا مسئلہ نہیں, یہ ہر چیز کا مسئلہ. ایک حدیث ہے لیکن شاید اسے اس طرح پڑھنا مناسب نہ ہو جیسے کتاب ہے, وہ یہ کہ انڈے کا کھیل امام کے غلام نے کھیلا اور انڈے جیت کے آیا اور امام نے منہ میں رکھ لیے اور پھر کھائے کی, یا غلام نے کھایا اور امام نے حکم دیا کھائے کر. یہ انڈا جو انڈا بالکل ایک جائز اور حلال چیز. اچھا بتا رہی ہے جملہ میں نے صحیح کہا کہ غلط تھا؟ آج کل ایک فکر پیدا ہو گئی کہ انڈا حرام. وہ ایک صاحب ہے نا جو رنگوں بنگوں سے علاج کیا کرتے ہیں, بڑے ان کے مراقبے ہیں, انہوں نے کوئی ایک نیا سوچا چھوڑا ہے کہ انڈا حرام. جناب نور ایمان مسجد میں پرسوں ایک گروہ نے مجھے گھیر لی ان کی کتاب پڑھ کر کہ کوئی ایک حدیث دکھا دیجیے کہ کسی امام نے انڈا کھایا یا انڈا کھانے کی اجازت دی. یہ ایسے اوٹ پٹان مسئلے ہمارے یہاں تو نہیں چلتے, کیونکہ اسی مسجد نور ایمان میں لائبریری ہے, وہیں سے کتاب نکال کے ان کو کھول کے دکھا دیں. جس میں امام نے بار بار کہا کہ اگر اولاد زیادہ چاہتے ہیں تو انڈے بہت کھایا کرو, کھل کھل کھاؤ, آٹھ دس حدیثے کھاؤ کی تھی تو وہ لوگ ذرا ٹھنڈے پڑ گئے. لیکن جس انداز سے جارحیت کے ساتھ آئے تو ایسا لگا کہ واقعی آج کل کوئی مسئلہ بن رہا. خیر انڈے کو تو انڈا کر دیں یعنی صفر نمبر دے کے واپس مسئلے پہ آ جائیں. لوڈو, ڈراف اور چیئر یہ دوسرے قسم کے کھیلوں میں آتے ہیں جو جوئے کے لیے نہیں بنائے گئے. یہ جملہ میں نے اس لیے بھی کہا کہ اکثر بچے لوڈو کے بارے میں پوچھتے, اور اس لیے بھی کہا کہ ابھی میں کل پرسوں کوئی اخبار دیکھ رہا تو افغانستان میں طالبان نے جو چیزیں جلائی تھی امر بالمعروف اس میں لوڈو کے بھی ڈھیر نظر آ رہے ہیں. نیچے لکھا بھی تھا اور دیکھنے سے بھی لوڈو کی تصویر بالکل سامنے تھی جسے چھین کر جلایا تھا. تو ہمارے یہاں کے اعتبار جوئے کے مخصوص آلات اس وقت صرف تاش ہے, شطرنج, اور جو ویڈیو گیم ٹائپ کے کچھ چوہے ہیں کہ جو لاس ویگاس سے چلے تھے اور اب دنیا میں پھیل گئے, باقی جتنے بھی کھیل رہے ہیں حتیٰ یہ کہ تاش سے ملتے جلتے تعلیمی تاش اس کی بھی اجازت. یہ کتنا میں نے اس لیے کہا کہ یہ پرانا ایک مسئلہ چل رہا تھا. یہاں پر صرف ایک جملہ میں عرض کروں اور وہ یہ کہ آغائے روحانی کا مسئلہ اس بالکل مختلف, اور آغائے روحانی کا مسئلہ ایسا تھا کہ جس میں ہر قسم کا جوا جائز ہو رہا تھا سوائے تاش شطرنج. کیونکہ آغا روحانی فرماتے ہیں کہ جوئے کی تاریخ ہے ہی نہیں کہ کسی کھیل کی مدد سے کھیلا جائے. جوئے کا مطلب ہے پیسے رکھو اور سامنے والا صرف پیسے پیسے کا کھیل. لیکن یہ مسئلہ بتانے کی اس لیے ضرورت نہیں کہ اول تو ہم ان کے مقلد بہت کم ہیں اور جو ہیں وہ اگر دیگر مرضی کے مسئلے پہ عمل کریں گے تو آغا روحانی کا مسئلہ خود بخود کور ہو جائے گا. آئیے ایک منزل ہم آگے بڑھتے ہیں. اب کیونکہ اتنا وقت تو نہیں رہا کہ کسی خاص چیز کو موضوع بنا کے آگے بڑھایا جائے, اس لیے فقط دو تین چھوٹے چھوٹے مسئلے. پہلا مسئلہ کسی نے پوچھا ہے, یہ اس کا جواب ہے. دوسرا مسئلہ کسی نے پوچھا اور میں نے اس کا جواب دے دیا اور بعد میں یاد آیا کہ غلط جواب دیا. سنیے ذرا دلچسپ بات, میں زیادہ لمبی آج تقریر نہیں کروں گا. زیادہ لمبی سے مقصد ڈیڑھ گھنٹہ تو ہو ہی گیا, پونے دو گھنٹے کی بات ہو رہی, اس لیے کہ آج حج کی آخری کلاس کی اور مجھے حج کی کافی تیاریاں بھی کرنا. پہلا مسئلہ یہ کہ نمازوں کے حوالے سے جو دو تین جگہ یومیہ نماز اختیار چلتا, یہ اچھا سوال, اچھا ان کے ذہن میں آیا کیسے, یہ بھی ایک تعجب کی بات. یومیہ نماز خصوصاً ظہر کی نماز, خصوصاً ظہر کی نماز, ظہر کی نماز ایک عجیب نماز ہے جس میں اسلام نے کہیں کہیں واجب تخیری رکھا. یہ واجب تخیری ادا کی صورت میں ہے کہ قضا میں بھی چلے گا؟ اور اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں, واجب تخیری صرف ادا میں, اگر قضا ہو جائے تو اس میں تخیری نہیں, تاخیر نہیں. اچھا یہ تو سب ابھی تک چیستان اور محمد بنانا سوال سمجھ میں آیا نا جواب. آئیے اب سمجھے, نماز ظہر اختیار ہے جمعے کے دن کے, چاہے ظہر پڑھے چاہے جمعہ پڑھے. اچھا یہ سوال تو خیر ہر ایک کو پتا, لیکن بات پوری ہو جائے اس لیے میں نے اس کو بھی ملا لیا. یہ اختیار جمعے کے دن آپ کو ہے چاہے ظہر پڑھے چاہے جمعہ پڑھے, مگر یہ اختیار ادا کے وقت. اگر یہ نماز اس قضا ہو گئی جمعے کے دن, وہ قضا ہونے کے بعد اختیار نہیں ہے آپ کو ظہر ہی ظہر پڑھنا ہے, جمعہ نہیں پڑھنا. اس لیے کہ وہ ایک مشہور مسئلہ ہے کہ جمعے میں قضا نہیں ہوتی. یہ بات بھی ہر ایک کو معلوم ہے, لیکن احتیاطاً دوہرا رہا ہوں کہ جمعے کا وقت بہت کم ہوتا ہے. بلکہ آگاہ ہوئی کے فتوے کو تو کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ڈیڑھ بجے والی جمعہ تقریباً غلطی ہوتی ہے. کراچی میں ڈیڑھ بجے والی جمعہ کہیں نہیں, پنجاب اور سندھ میں بہت زیادہ. اس لیے ایک مسئلہ آیا, لیکن جب یہاں کا مسئلہ نہیں ہے تو میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا. دوسری صورت, مسافر کو چار جگہوں پر اختیار ہے ظہر کی نماز میں چاہے پوری پڑھے چاہے آدھی پڑھے. اب یہاں کچھ ایسے مسافر نظر بھی آ رہے ہیں جو یہ اختیار استعمال کرنے والے ہیں, جن میں پہلا تو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. انشاءاللہ اگر جمعرات تک زندگی رہی, مکہ مدینہ کربلا اور کوفہ, مکہ مدینہ کربلا اور کوفہ, کربلا میں بھی پورا شہر نہیں, کوفے میں بھی پورا شہر نہیں, وہی مسجد کوفہ کہ جن کے امام جماعت شہید صادق الصدر کا واقعہ ہے ان کو پتا, تو کوفے کی مسجد کربلا کا روضہ مکہ اور مدینہ, اس کے اندر مسافر کو اختیار. مسافر کہتے ہی اسے ہیں جو دس دن سے کم ہے, جو دس دن سے زیادہ ٹھہر جائے وہ مسافر ہی نہیں. مسافر کو اختیار ہے چاہے نماز آدھی پڑھے چاہے پوری پڑھے, اختیار. لیکن یہ اختیار جو ہے یہ ادا کر, اگر کسی وجہ سے مکے یا مدینے میں ظہر کی نماز قضا ہو گئی, اب اختیار نہیں رہا. قضا اگر پڑھنا ہے تو فجر ہی پڑھنا. یہ نہیں ہے کہ ہم کراچی آئے اور یاد آ جائے کہ ایک نماز مکے میں چھوٹ گئی, نیند آ گئی, تھی بیمار ہو گئے تھے, اسپتال میں بھرتی ہو گئے تھے, جو بھی, اب اس کے قضا پڑھنا ہے تو کراچی میں بھی اختیار چلے. کراچی تو چھوڑے, کچھ مکے میں بھی اگر نماز قضا ہو گئی ایک گھنٹے بعد پڑھنا ہے, اختیار نہیں رہے. تو لیکن یہ مسئلہ خالی ظہر کا نہیں, ظہر اثر اور عشاء ہر چار رکعت کی نماز کا اصول وہی چل رہا ہے کہ جہاں جہاں اختیار دیا ہے ادا کے لیے دیا. تیسری کوئی مثال آپ کو یاد آ رہی ہو کہ جہاں نماز میں اختیار, مثالیں تو بہت ہیں لیکن ظہر ہی کو موضوع بنا. جمعے کے دن ظہر کی نماز اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اجازت ہے کہ چاہے آہستہ پڑھے, جو ظہر کا اصلی مسئلہ ہے, اور چاہے تو ظہر کو زور سے پڑھے جو مغرب اور عشاء اور صبح کی نماز کا طریقہ. ویسے ظہر کی نماز آہستہ پڑھنا واجب, اگر کوئی جان بوجھ کر دل جہر پڑھ لے تو نماز باطل. لیکن سوائے جمعے کے دن ظہر, جمعے کے دن نماز ظہر میں اجازت ہے چاہے زور سے پڑھے چاہے آہستہ. زور اثر میں اجازت نہیں, لیکن یہ اجازت ادا کر. اگر کسی وجہ سے جمعے کے دن ظہر کی نماز قضا ہو گئی اور آپ نے پھر اس کی قضا آپ کو پکڑا, تو چاہے نیت یہ ہوگی کہ میں روزے جمعہ والی ظہر کی قضا پڑھتا, اختیار نہیں رہے گا, آہستہ ہی پڑھنا پڑے گا. تو جو اختیار نماز ظہر سے حاصل, یہ تین بڑے نئے تو نہیں, الگ مسئلے ہیں نماز ظہر کے باقی نمازوں. ایک مکہ اور مدینہ میں یہ اختیار چاہے پوری پڑھے چاہے آدھی پڑھے, ایک جمعے کے دن یہ اختیار چاہے جمعہ پڑھے چاہے ظہر پڑھے, اور ایک جمعے کے دن یہ اختیار چاہے زور سے پڑھے چاہے آہستہ. لیکن جب تک ادا کیسے ہی قضا ہو تو خلاصہ یہ ہے کہ پھر زہر کا اپنا اصلی مسئلہ آ جائے گا, اور اصلی مسئلہ یہ ہے کہ مسافر آدمی زہر کی نماز مصر پڑھے گا, اور اصلی مسئلہ یہ ہے کہ زہر کی نماز آہستہ پڑھی جاتی ہے. یہ ہوا ایک مسئلہ. ایک مسئلہ میں اور اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر یہ مسئلہ بہت تفصیل کے ساتھ خواتین کے درس میں آ چکا, مگر پھر بھی تھوڑا بہت مردوں کے ذہن میں بھی رہے تو بات آسان ہو. اور وہ مسئلہ یہ, 11:30 بجنے میں 6 منٹ باقی ہیں اور میرا درس 1.5 گھنٹہ ہونے میں 11 منٹ باقی ہیں, جو کہ ذرا 5 منٹ تاخیر سے شروع ہوا. اب سنیے اصل مسئلہ, اس کے بعد تھوڑی سی اس کی وضاحت. آج کل جدید دنیا کے لوازمات, ایک چیز یہ آ گئی ہے کہ قالین بچھائے جاتے ہیں. قالین بچھائے جانے کی وجہ سے مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ جب قالین نجس ہو جائے تو اس کو پاک کرنا, کیونکہ قالین فی الحال ہمارے مہاراجے کے فتوے ان چیزوں میں سے ایک ہے جسے پاک کرتے وقت نچوڑنا ضروری ہے. یہ بھی اختلافی مسئلہ ہے. مہاراجے کی ایک تعداد اور معقول تعداد ایسی گزری جو کہتی ہے کہ قالین ان چیزوں میں سے ایک ہے کہ جس کو نچوڑنا ضروری نہیں. جیسے اگر زمین نجس ہو جائے آپ پانی بہا دیں پاک, قالین نجس ہو جائے پانی بہا دیں پاک ہو گئے. مگر سارے کے سارے مہاراجے بھی اگر ایک طرف چلے جائیں, ہم تو مجبور ہیں اپنے مرضی کے فتوے پر, تو موجودہ مہاراجے کا نظریہ قالین کے حوالے سے یہ ہے کہ قالین کو نچوڑنا ضروری ہے. مگر جو خاص ایک وضاحت ضروری ہے وہ یہ کہ جہاں شریعت میں لفظ نچوڑنا ہوتا اس سے مطلب نچوڑنا نہیں ہوتا. لفظ ہوتا ہے نچوڑنا لیکن اس کا مطلب نچوڑنا نہیں. نچوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ نچوڑنے کا مطلب یہ کہ جس چیز کو آپ نے دھویا کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں کہ اس کے اندر کا پانی اس میں سے باہر آ جائے. اب کیونکہ زیادہ تر نچوڑنے کے ذریعے سے پانی کو نکالا جاتا اس لیے یہی لفظ چل پڑا, لیکن اصل مسئلہ نچوڑنا نہیں. وہ جو آپ نے واقعہ بھی سنا کہ کسی ذات کی بلی نجس ہو گئی تھی, انہوں نے اسے پاک کیا مر گئی, تو وضاحت کی کہ پاک کرنے سے نہیں مری, نچوڑنے سے مری. تو نچوڑنا جو ہے نا اس کا مطلب شریعت میں یہ ہے کہ اس چیز نے جو پانی چوس لیا ہے اس کو کسی طرح سے باہر نکالا. تو ایک طریقہ تو یقینا نچوڑنا, دوسرا طریقہ وہ جو دھوبیوں کا طریقہ ہوتا کہ سر سے اٹھا اٹھا کے کپڑے کو اس طرح سے پتھر پہ مارو کہ اس کی وجہ سے اس کا پانی اس میں سے نکلا. تیسرا طریقہ وہ تھا جس کے اندر خواتین ڈبل فائدہ حاصل کر لی, کپڑا بھی پاک ہو جاتا تھا, شوہر بھی سدھر جاتا. وہ ایک ڈنڈا سا آتا ہے نا کپڑا دھونے کا, ڈنڈے کو مارتے ہیں تو کپڑے میں سے پانی نکل آتا, اور کبھی کبھار کپڑے پہلے بھی شوہر سے بھی ڈنڈا کرے تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتا, وہ بھی بالکل نچوڑ جاتا. تو آپ مسئلہ وہ کیا چیز ہے ڈنڈے کے ذریعے سے کپڑا پاک کرنا؟ وہ یہی کہ اصل چیز نچوڑنا نہیں ہے, کپڑے نے جو پانی چوس لیا اس کو نکالنا. چاہے یہ نچوڑنے سے نکلے, چاہے یہ پٹکنے سے نکلے, چاہے یہ ڈنڈے کے کوٹنے سے نکلے. ہو سکتا ہے بچوں کے لیے لفظ بھی نئے ہوں, لیکن بہرحال بات سمجھ میں آ رہی. چاہے یہ وہ جو مرکز کیا مرکز کشش شکل کی طاقت اور مرکز گریز طاقت اور مرکز ہموار طاقت, وہ جو ایک مسئلہ آتا ہے جو واشنگ مشین میں چلتا, واشنگ مشین کے اندر بھی اس کے اس چکر لگانے کی وجہ سے جو کپڑا نکل وہ بھی چل گئے. اور اسی پانچواں طریقہ یہ بھی آتا کہ وہ والے ویکیوم کلینر استعمال کرنا جو گیلی چیزوں سے بھی رطوبت کو چوس لیتے. زیادہ جو رائس ویکیوم کلینر تھے اور سستے بھی تھے وہ تو یہ تھے کہ جو ٹھوس چیزوں, گرد و غبار کو، چھوٹے چھوٹے کوڑے کچرے کو پھینک لیتے تھے، مگر ساتھ میں جو ویٹ اینڈ ڈرائی کلینر کہا جاتا کہ وہ ایسا ہے کہ اگر آپ کسی گیڑی چیز سے رکھ کے چلائیں تو سب کر لے گا اس کی رطوبت کو، وہ بھی نچوڑنا مانا گیا. اور چھٹی اور آخری چیز یہ وہی ڈنڈے والی چیز ہے، لیکن ذرا اس کو مختصر کر کہ کوئی کپڑا وغیرہ سوکھا کپڑا وہ لے کر اگر آپ ہیرے کپڑے کو اس طرح دبائیں کہ اس میں سے پانی نکل آئے، اب جتنا موٹا کپڑا ہوگا اتنا یہ طریقہ بھی چل جائے، یعنی ہاتھ کی طاقت کی مدد سے کپڑے کو دبا کر پانی نکالا جائے، وہ بھی نچوڑنے کے برابر اگر اس سے پانی نکل آئے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ کپڑے کو پاک کرتے وقت نچوڑنا واجب. اس لفظ نچوڑنے کا مطلب ہے کپڑے میں جو پانی چلا گیا اس کو نکالنا، چاہے وہ نچوڑ کر ہو، چاہے پٹک کر ہو، چاہے کسی ڈنڈے سے کوٹ کر ہو، چاہے واشنگ مشین کے اس گردش کی وجہ سے ہو، چاہے کلینر کے سک کرنے کی وجہ سے ہو، اور چاہے کسی چھوٹی چیز سے کپڑے کو دبا دبا کے پانی نکالا جائے. اب یہ اصول طے ہو جانے کے بعد، اچھا یہ وہ مسئلہ جو مجھ سے ابھی تین دن پہلے کسی نے پوچھا تھا، تین دن نہیں پچھلے اتوار حج کلاس میں کسی نے پوچھا تھا قالین پاک کرنے کا طریقہ، اور میں نے کہا کہ وہ ختام القرآن کے درس میں آ گیا. وہ صاحب چلے گئے تو ایک دم مجھے یاد آیا کہ وہ والا درس تو میں موضوع ہی میرا بدل گیا، وہ تو آیا ہی نہیں اس کے اندر. اب میں نے کہا وہ ڈھونڈیں گے کیسے، تو خاص اس وجہ سے اس میں یہ مسئلہ شامل کر رہا ہوں. قالین اگر آپ میں بھی ہو گئے، اب اس کے پاس کرنے کا طریقہ سنو. اس کے پاس کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پیشاب کے علاوہ باقی نجاست، کیونکہ پیشاب دو مرتبہ میں پاک ہوتا ہے، باقی ہر نجاست ایک دفعہ میں پاک ہوتی ہے. قالین کی حد تک کتے نے منہ ڈال دیا تو برتن میں سات مرتبہ ہوگا، شراب برتن میں تین مرتبہ ہوگی، قالین میں دنیا کی ہر نجاست، شراب ہو کے منی ہو کے کتا ہو کے سور ہو کے مردہ، پیشاب کے علاوہ قالین میں ہر نجاست ایک دفعہ میں پاک ہو جاتی. چنا فرماتے ہیں ہمارے مجتہدین کرام کہ قالین پاک کرنے کا طریقہ یہ کہ پہلے جو اس پہ نجاست لگی نظر آ رہی ہے اسے ہٹائیے، وہ تو آپ کسی طریقے سے بھی ہٹا سکتے ہیں، ٹیشو کے ذریعے، کپڑے کے ذریعے. اس کے بعد ایک گلاس میں یا جگ میں یا بالٹی میں یا کترے میں جس سے عورتیں پوچھا لگاتی ہے پانی لے کے آئیے، اور تھوڑا سا پانی اس نجس جگہ پہ آپ گرا دیں، اتنا کہ وہ بہ جائے، اتنا بہے تو ایک بارش بھی بہ جائے تو بہت، تھوڑا سا پانی. یہ میں قلیل پانی کی بات کر رہا ہوں، جب قلیل سے پاک ہو سکتا ہے تو پور کی دباتی چھوڑ پانی کو اس میں گرا دوں، ایک گلاس چلے گلاس لے لیجیے سب سے چھوٹی چیز، اور جہاں پہ وہ خون گرا تھا، منی کا قطرہ گرا تھا، کتا گزر گیا تھا، اس کے اوپر یہ پانی تھوڑا سا باہر. بہانا اسے کہتے ہیں کہ جہاں پہ آپ پانی گرائیں اس سے تھوڑا پانی آگے بڑھ جائے، ایک بارش تو بہت ہے، اگر ایک انچ بھی آگے بڑھ گیا تو ٹھیک. اب اس کے بعد آپ کو صرف یہ کام کرنا کہ اس پانی کو اس پانی میں سے نکالنا. تو فرماتے ہیں کہ سوکھا رومال یا سوکھا کوچے کا کپڑا لیجیے، ایک تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ویکیوم اگر آپ کے پاس ہے تو لے کے آئیے، وہ اس پانی کو سر کر لے پانی پاک ہو، وہ تو بہت ہی آسان. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کوئی کپڑا وپڑا لائیے اور اس پانی کو اتنا دبائیں اس کپڑے کی مدد کہ اس کے اندر کا پانی نکل کے کپڑے میں آ جائے، کپڑا سوکھا ہو تو اچھا ہے، وہ کپڑا گیلا ہو جائے پاک ہو، پانی پاک ہو. ایک بات یاد رکھیے، یہ جو قالین سے ابھی کپڑا پانی نکلا، جو مراجے اس کو نجیب سمجھتے وہ کہتے ہیں قالین پاک ہوگی، کپڑا رکھے اب اسے لے جا کے نل کے نیچے رکھ دیجیے وہ بھی پاک ہوگا، اور وہ مراجے جو کہتے ہیں کہ قالین سے جو پانی نکلا یہ ہائی پاک، وہ کہتے ہیں کہ کپڑا بھی پاک ہے، قالین تو سب کے نزدیک پاک ہو گئے. یہ جو پانی نکلا ہے، جو قالین نے پانی چوس لیا، اس پانی کا نام ہے غسالہ. امام خمینی فرماتے تھے غسالہ نجیس ہوتا، آغاز کوئی اور آغاز سیستانی کہتے ہیں کہ آخری مرتبہ کا غسالہ پاک، جو چیز ایک ہی مرتبہ دھونا اس کا آخری مرتبہ اور پہلا مرتبہ ایک ہی. تو آغاز کوئی اور آغاز سیستانی کہتے ہیں کہ گلاس کا پانی ڈال دیں جہاں پر پیشاب کے علاوہ کوئی بھی نجاست کے لیے، اور پھر کلینر اگر استعمال کر لے ویکیوم کلینر تو بہت ہی اچھا، پھر تو جھنجھٹ ہی ختم، ورنہ کپڑے سے بھی تولیے سے بھی قالین کو دبا کے اس کا سارا پانی نکال دیں، قالین پھر بھی تھوڑا گیلا رہے گا، اس لیے کہ عام کپڑا بھی اگر آپ نچوڑے نچوڑنے کے بعد بھی وہ گیلا تو رہتا، تو اگر اتنا ہی گیلا رہ جائے جتنا عام کپڑا، ہلکی سی رسوبت وہ پاک. اور جب پانی نکلا آگاہ کوئی اور آگاہ سیستانی کا یہ پانی بھی پاس, یعنی وہ کپڑا بھی پاس, البتہ آگاہ خمینی کیا قالین پاس ہو گئے, یہ کپڑا نجیس ہے اس کو جا کے الگ سے پاس ہی. لیکن اگر پیشاب کی نجاست قالین میں تب بھی مسئلہ یہی ہے, کوئی مشکل نہیں, صرف اتنا فرق کہ پہلے تو آپ پیشاب کو دبا کے نکال دیں, چاہے اس کے لیے ایک دفعہ قالین گیلا کر کے اس کو دبا کے نکال دیں, اس کے بعد پھر ایک گلاس پانی ڈالیں, ایک مرتبہ ہو گئے اور یہ پاک ہوتا ہے دو مرتبہ. تو ابھی اب آپ کو قالین پہ آپ نے ایک دفعہ پانی ڈال دیا, بہت لمبا چوڑا نہیں, ایک گلاس کے برابر, ویکیوم کلینر آپ کے پاس ہے تو آسان ہے, اسے سک کر دیں, دوسرا پانی ڈال دیں اس کے اوپر, دوسرا گلاس اور پھر سک کر دیں. اور اگر آپ کے پاس کلینر نہیں ہے, آپ کپڑے سے دبا دبا کے قالین سے پانی نکالیں, تو پھر آپ کو دو کپڑے رکھنا, اس لیے کہ چونکہ پیشاب دو مرتبہ پہ پاس, تو پہلی مرتبہ جب آپ پانی ڈالیں اور اس کو دبا کے کپڑے کی مدد سے دبا کے اس کا پانی نکالیں, یہ سارے مراجے کے نزدیک نجس, کیونکہ آگاہ کوئی اور سیستانی کہتے ہیں آخری مرتبہ کا ہوتا تھا پاک, تو جو دو مرتبہ پاک ہونے والا ہے اس میں آخری دوسرا کہہ رہا ہے, یہ نجس ہو گیا کپڑا. تو اب یا تو اگر آپ کے پاس ایک ہی کپڑا, یہ نجس ہو گیا, جائیے اسے نل سے دھو کر لائیے دوبارہ آ جائیں, اور دوسری مرتبہ بھی اسی دوبارہ پانی ڈالیں ایک گلاس اور اسی کپڑے سے اس کو دبا کے نکال, دوسری مرتبہ جو پانی نکلے گا آگاہ خمینی کے نزدیک وہ بھی نجیس, لیکن آگاہ کوئی اور سیستانی کہتے ہیں وہ پاک. اور یہ آپ نے کپڑے ہی جو رکھے, پہلے ایک مرتبہ پانی ڈالا گلاس کا, پہلے کپڑے سے اس کو دبا کے پانی نکال دیا اور یہ پہلا کپڑا ایک کونے پہ رکھ دیا, یہ نجیس, دوسرا گلاس ڈالا دوسرے کپڑے سے دبا کے نکالا دوسرا کپڑا پاس, قالین مسلمن دو دفعہ پانی ڈالنے سے پاک ہے, اور دو دفعہ بھی پانی گلاس کا یا پیالی کا پانی بھی چل جائے. آپ میں سے جن کے گھروں میں قالین نہیں ہے ان کے لیے یہ ساری تفصیل بیکار, اور جن کے گھروں میں قالین ہے ان سے پوچھئے کہ یہ کتنی اذیت والا مسئلہ ہوگا. میں خود کیونکہ باہر کی تو ساری دنیا میں قالین کا رواج, یورپ ہو امریکہ ہو ساری دنیا میں, تو وہاں جو مذہبی لوگ, یورپ امریکہ تو میں بہت دور لے گیا آپ کو, آئیے ذرا قریب لے جاؤں, دبئی مسقط ابو دہبی شارجہ جدہ تمام سب جگہ, تو مذہبی لوگوں کے گھر میں جب کبھی میں جاتا ہوں تو ان کا قالین ایسا نظر آتا جیسے اناڑی نائی سے بنوایا ہوا خط, جگہ جگہ معلوم ہے کپڑے لگے ہوئے ہیں, جس طریقے سے جگہ جگہ کٹ لگ جاتے ہیں تو روئی یا پٹی لگانا پڑتی, اس طرح قالین, یہ کیا کیا کرے, بچہ پیشاب کر دیتا پورا قالین اٹھا کے باہر لے جا کے پاک کر کے نچوڑنا ممکن نہیں, تو ہم نے اس کے اوپر پٹیاں لگا دی, جبکہ اس زحمت کی ضرورت نہیں. تو بہت ہی آسان ہو گیا مسئلہ کہ پیالی اور گلاس کے پانی سے بھی پاک کرنا آسان, پیشاب دو دفعہ میں پاک ہوگا باقی ایک دفعہ, یہ مسئلہ مشکل ہے, مسئلہ نچوڑنا مشکل ہے, تو اس کا حل ہے یا ویکیوم لے لیں یا پھر کپڑے سے دبا دبا کے اسے پاک کریں. مسجدوں اور امام باڑوں میں یہ مسئلہ کس سے بھی چاہیے, وہاں پہ خصوصاً خواتین کے حصے میں جو قالین رکھے ہوتے ہیں, بچے آتے ہیں نجس کر جاتے ہیں, بڑی رحمت ہوتی ہے. کراچی میں بعض جگہ تو جس دن افتتا ہوا اسی دن پیشاب کر دی, اب ان کا مسئلہ کہ سارا قالین کیسے اٹھائے رکھ پاتے, میں نے کہا کوئی مسئلہ کاٹنا اٹھانا کیا, یہ مسئلہ بہت خوش ہوئے, لیکن بہرحال لوگ خالی خوشی ہوتے ہیں, اس کے بعد پھر کوئی اور کنسلٹنٹ ان کا کوئی مسئلہ حل کرے تو وہاں خالی خوشی نہیں ہوتی. اچھا خیر اب آ جائیے, اصل مسئلہ مکمل ہوا کہ یہ قلیل پانی سے, لیکن اگر کوئی اور اگر خمینی کے نزدیک کور پانی سے بھی پاک کریں تو مسئلہ یہی رہے, یہی طریقہ ہوگا کہ پیشاب کو دو مرتبہ پاک کرنا ہوگا اور ہر نجاست کو ایک مرتبہ, مگر ہر مرتبہ پانی ڈالیں, یعنی نل سے پائپ لگا کر لائیں, ہر مرتبہ پانی ڈالیں اور اسے دبا کے نکالنا. آگاہ سیستان کیونکہ کور پانی میں نچوڑنے کو واجب نہیں سمجھتے, تو فرماتے ہیں کہ کور پانی سے اگر قالین کو پاک کریں تو اور آسان, اتنا ضرور کہ پیشاب میں دو مرتبہ پانی ڈالنا, لیکن دونوں مرتبہ خالی پانی ڈال کر دبانا اور ویکیوم لگانا اس کی بھی ضرورت نہیں. مگر میں یہ مسئلہ اس لیے تو کہہ گئے کہ ہو سکتا ہے اگر سیستانی کی کتاب میں آپ کو طریقہ الگ نظر آئے تو آپ کہیں کہ مولانا نے غلط بتایا, اس لیے کہہ گئے, ورنہ مشورہ یہی ہے کہ عمل سب آ گئے کوئی والے طریقے سے کریں, ورنہ وہ بہت پرانا اعتراض واپس آ جائے. ایک مسجد آگاہ کوئی کے مقدم کے لیے نجیس ہے اور آگاہ سیستانی والے کے لیے پاس, ایک گھر آگاہ سیستانی والے کے لیے پاس ہے آگاہ کوئی والے کے لیے نجیس, یہی ہوگا. آگاہ سیستانی والا پور پانی سے بغیر نچوڑے اگر پاک کر اس کے اعتبار سے جگہ پاک ہو گئے, کوئی والے کے لیے نجیس ہے خمینی والے کے لیے نجیس ہے. تو بہتر یہ کہ فی الحال ان چیزوں میں ایسا مسئلہ چلایا جائے جو سارے مراجع کے نزدیک ثابت ہے, لیکن پھر مسالہ غلط نہ ہونے پائے میں جملہ صحیح گیا کہ آگے سیستانی کا کور پانی اپنے استاد سے اختلاف ہے جو آپ نے سن لیا. اس کے ساتھ ہی ماہ مبارک رمضان اور ماہ مبارک حج, حج کا بھی ایک مبارک مہینہ, ان کے درمیان کے درس مکمل ہو, چار درس ہونا تھے, میری خوش قسمتی یا آپ کی بد قسمتی ایک درس ہمیں اور مل گیا, آج پانچ درس ہو گئے. انشاءاللہ اب ہماری اور آپ کی ملاقات ماہ جولائی کے آخری اتوار کو ہو, ابھی انگریزی مہینہ اسلامی مہینے کے ساتھ چھوڑ دیجیے, ماہ جولائی کے آخری اتوار کو یہ درس شروع ہو. اگر کسی وجہ سے اس سے پہلے شروع ہو تو اعلانات ہو جائیں گے جمعہ مسجد میں, اور وہ جو دو تین درس ہو وہ کسی خاص موضوع پہ ہو جائیں گے, اس لیے کہ جو لوگ محلے کی جمعہ مسجد میں نہیں آتے مثلا بھارادر, ان تک یہ اعلان کیسے پہنچے. تو ماہ جولائی کے آخری ہفتے تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں, آج کا درس اختتام کو پہنچا, تو بہت ہی کسی کا ارجنٹ سا مسئلہ ہے تو آ جائے, ورنہ اصولت ہو مجھے آج مکے میں ہونا چاہیے تھا تو یہ مسئلہ آپ کس سے پوچھ لیں. اگر یہ فکر ہی غلط ہے کہ مسئلہ کسی خاص آدمی سے پوچھنا, تو یہ تو ایک درس ہمیں اور آپ کو مل گیا. اب آج حج کے آخری درس ہونے کی بنا پر میں بھی اجلت میں ہوں, آپ حضرات کی اگر شوق سے نہیں آتے کسی وجہ سے آتے ہیں تو آپ بھی اجلت میں ہوں گے, دونوں کی اجلت تقاضا کر رہی ہے کہ سوال جواب صاحب کی کوشش رہو, میں بھی چلا آپ بھی چلے, انشاءاللہ آپ یہاں پہ دعاؤں میں فراموش نہ کریں, ہم آپ کو وہاں پہ دعاؤں میں فراموش نہ کریں گے. جاتے جاتے درود بھیجے محمد والے محمد.